بھائی یہ کسی نے سوال کیا تھا گزشتہ سبق میں ارحل اور لا تقیمن آیا تھا کہ ارحل یہ جو لا تقیمن ہے اس کو ہم نے بدل استعمال بنایا تھا ارحل سے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی تو لا تقیمن کو ارحل سے ہم نے کیا بنایا تھا بدل استعمال بنایا تو اور اس کو تاکید نہیں بنایا بھائی تو اعتراض ہوتا تھا تاکید کیوں نہیں بنایا بھائی تاکید کیا کیونکہ ارحل میں بھی یہی کہنا چاہتا ہے ہمارے پاس نہ رہو اور لا تقیمن میں بھی وہی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا بنانا چاہیے تاکید بنانا چاہیے تھا بھائی جیسے وہ آیت نہیں گزری تھی بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کو تاکید معنوی بنایا اور ھدی للمتقین اس کو کیا بنایا تاکید لفظی بنایا تو اس کو کیوں نہیں ہم نے تاکید لفظی یا معنوی بنایا کہتے ہیں لا تقیمن کو تاکید لفظی ہم تو ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ تاکید لفظی میں مفہوم میں مغایرت نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہاں پر مفہوم میں کیا ہے مغایرت موجود ہے ذالک الکتاب یہ کتاب بڑی کامل ہے ہدایت میں ہوا ہدن للمتقین اور یہ کیا ہے سراپا ہدایت ہے تو دونوں کا مفہوم ایک تھا وہاں پر تو ہم نے اس کو کیا بنایا تھا تاکید اور یہاں پر دونوں کا مفہوم ایک نہیں بلکہ الگ الگ ارحل کا معنی پوچھ کرنا اور لا تقیمن کا کیا معنی ہے قیام سے روکنا بھائی تو مفہوم ایک نہیں حالانکہ تاکید لفظی میں مفہوم کا ایک ہونا ضروری ہے پھر تاکید معنوی کیوں نہیں بنایا بھائی کہتے ہیں بھائی تاکید معنوی کے اندر مغایرت ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں کے مفہوم میں اور یہاں بھی کیا ہے دونوں کے مفہوم میں مغایرت ہے اور تو اس تو پھر کہتے ہیں تاکید معنوی کیوں نہیں بنایا کہتے ہیں بھائی مغایرت قریبہ ہونی چاہیے مغایرت تھوڑی مغایرت ہونی چاہیے کہ دونوں کو ایک بنانا ممکن ہو جیسے ذالک الکتاب اور لا ریب فی تو لا ریب فی اس کتاب میں اس کلام میں کوئی شک نہیں اس کلام میں کوئی شک نہیں اسی کو پختہ کر رہا ہے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کیا ہے لیکن یہاں پر مفہوم میں مغایرت بعیدہ ہے آپ کہیں گے پھر بھی کوئی بات واضح نہیں ہوئی بھائی بھائی یوں کریں کہ آپ دونوں جملوں میں غور کریں ذالک الکتاب کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے وہ کوئی خفا ہے وہ اپنے مضمون کو پوری طرح ادا کر رہا ہے جبکہ یہاں فرق ہے پہلے جملے میں یہ اپنے مفہوم کو کامل طور پر ادا نہیں کر رہا اس میں کچھ کمی ہے لا تقیمن نے آ کر کیا کیا اس کو اس ابہام کو دور کیا تو اس وجہ سے فرق ہے مولانا وہاں پر پہلے جملے کے اندر ہی کوئی خفا نہیں اور یہاں پر پہلے جملے کے اندر کیا ہے خفا ہے وہ اپنے معنی مراد کو پوری طرح ادا تو یہ فرق آ گیا مولانا کہ تاکید وہاں بنے گی جہاں پہلے جملے کے اندر خفا نہ ہو اور یہاں پر جہاں پر خفا آیا ہے تو آپ کیا بنائیں گے اس کو بدل استعمال بنائیں گے فصل اور وصل مصنف نے آپ کو بتلایا کہ جب ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آ جائے تو جملہ اول کے لیے محل من الاعراب ہو گیا محل من الاعراب نہیں اگر محل من الاعراب ہے تو اس ثانی کو آپ اس میں اعراب میں شریک کرنا چاہیں گے یا شریک اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وصل کریں گے بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ یعنی کوئی مناسبت موجود ہو اور ورنہ اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے فصل کریں گے اور اگر جملے اولا کے لیے کوئی محل من الاعراب نہیں ہے تو اس صورت میں آپ دونوں جملوں کے درمیان واو کے علاوہ کسی اور عاطف کے ساتھ ربط دینا چاہیں گے یا ایسا نہیں چاہیں گے اگر آپ واو کے علاوہ کسی اور عاطف کے ساتھ ربط دینا چاہتے ہیں تو پھر جہت جامعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا کر دو ربط دے دو فاسمہ حتی وغیرہ کے ساتھ اور اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سا ثانی کو اولا کے ساتھ واو کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ربط نہیں دینا چاہتے۔ پھر دیکھیں آپ کہ جملہ اولا کے لیے کوئی ایسا خاص حکم تو نہیں جس کو آپ ثانی کو نہیں دینا چاہتے۔ اگر کوئی ایسا حکم ہے جملہ اولا کے لیے جو ثانی کو نہیں دینا چاہتے تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے؟ فصل کریں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی جملہ اولا کے لیے سرے سے حکم ہی نہ ہو، یا حکم تو ہو لیکن ثانی کو آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شریک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیں ان دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے یا کمال اتصال ہے، یا شبہ کمال انقطاع ہے یا شبہ کمال اتصال ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کوئی یعنی توسط ہے، نہ دو جملوں میں کمال انقطاع ہے اور نہ کمال اتصال ہے، کچھ مناسبت ہے اور کچھ مغایرت ہے۔ تو اور اسی طرح ان، تو یہ پانچ صورتیں ہوئیں، اور کمال انقطاع پھر کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر، ایک بلا ایہام ہے، ایک ماں بلا ایہام کا یہ معنی کہ آپ جب وصل کر دیں تو خلاف مقصود کا وہم نہیں پڑتا، اور مع ایہام کا معنی ہے کہ ہے دونوں میں ہے تو کمال انقطاع، لیکن اگر آپ فصل کر دیں گے تو اس سے خلاف مقصود کا وہم پڑے گا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وصل۔ تو ان چار، یہ چار صورتیں ہیں، کمال انقطاع بلا ایہام، اور کمال اتصال، اور شبہ کمال انقطاع، اور شبہ کمال اتصال، ان چار میں فصل کرتے ہیں، اور کمال انقطاع مع ایہام اس میں کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح توسط کی صورت میں جب دو جملوں میں نہ کمال انقطاع نہ کمال اتصال ہو، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے بالتفصیل ہر نوع کی تفصیل آپ کو بتلائی۔ بھائی کمال انقطاع دو جملوں کے درمیان کہتے ہیں کس طرح ہوگا؟ کہتے ہیں دونوں جملے لفظاً و معنی ان میں فرق ہوگا۔ مولانا پہلا جملہ لفظاً و معنی خبر ہو مثال کے طور پر، اور ثانی لفظاً و معنی کیا ہو؟ انشاء ہو۔ یا مولانا صرف معنی کے اعتبار سے فرق ہے، پہلا لفظاً خبر ہے اور ثانی معنی انشاء ہے، یا مولانا یہ بھی کمال انقطاع۔ اسی طرح دو جملوں میں مناسبت تو ہے اس اعتبار سے کہ پہلا بھی خبر ثانی بھی خبر، لفظاً بھی خبر اول، معنن بھی خبر ثانی، بھی لفظاً بھی خبر اور معنن بھی خبر، لیکن دونوں میں کوئی جامع نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کیا کریں گے؟ فصل کریں گے، کیونکہ کمال انقطاع آیا، کوئی مناسبت نہیں۔ اور پھر کمال اتصال کی بات کی، کمال اتصال جو ہے دو جملوں کے درمیان، اس کی تین صورتیں انہوں نے ذکر کی کہ جملہ ثانی اولا کے لیے تاکید ہو، مولانا یہ جملہ ثانیہ کیا ہو؟ اولا کے لیے بیان ہو، واقف بیان، یا جملہ ثانیہ اولا کے لیے کیا ہو؟ بدل ہو۔ تو ان میں بدل مبدل منہ معطوف علیہ اور عطف بیان اور مؤکد اور تاکید کے درمیان کمال اتصال ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں بھی کیا کریں گے؟ فصل کریں گے، وصل نہیں کریں گے، ورنہ تو عطف علیہ نفسی ہی لازم آئے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے شبہ کمال انقطاع کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شبہ کمال انقطاع یہ ہے کہ دو جملے ہیں، ان دونوں کے درمیان مناسبت تو موجود ہے، عطف ہو سکتا ہے، لیکن اگر عطف کر دیا جائے تو یہ غیر پر عطف ہونے کا وہاں وہم پڑے گا، وہاں غیر پر۔ مثلا جملہ اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، اولا اور ثالثہ کے اندر کیا ہے؟ مناسبت ہے، عطف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ عطف کر دیں گے تو کیا شبہ پڑے گا کہ شاید یہ جملہ ثانیہ پر عطف ہو رہا ہے۔ اور اس صورت میں جو فصل آتا ہے، یعنی شبہ کمال انقطاع میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں، اور قطع کہتے ہیں۔ اور شبہ کمال انقطاع یہ ہے کہ دو پہلا جملہ جو ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو ثانی جملہ اس کا کیا واقع ہوتا ہے؟ جواب۔ تو جملہ اولا جس سے سوال پیدا ہوا، مصنف کے نزدیک اسی کو ہم کیا کرتے ہیں سوال کے درجے میں اتار لیتے ہیں، جبکہ علامہ سکاکی کے نزدیک جملہ اولا کو سوال کے درجے میں نہیں اتارتے، بلکہ جملہ اولا کے بعد سوال کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے. اور تو یہ مولانا سوال محقق اور جواب محقق میں جیسے شبہ کمال اتصال تھا، اسی طرح سوال مقدر اور سوال اور آگے اس کے جواب جو ہے ان دونوں میں بھی کیا ہے شبہ کمال اتصال ہے. تو یہاں بھی کیا کریں گے فصل کریں گے مولانا. اور اس صورت میں جو فصل ہو یعنی شبہ کمال اتصال میں اس کو کیا کہتے ہیں استیناف، استیناف کہتے ہیں. اور جملہ ثانیہ کو بھی کبھی کبھار کیا کہہ دیتے ہیں یہ استیناف ہے، اسی کا نام استیناف یا مستانفہ اسی کو کہتے ہیں مولانا. پھر استیناف کی بات آئی تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ استیناف تین قسم پر ہے مولانا، کیونکہ اب اس میں سوال پیدا ہوگا جملہ اولا سے، تو یہ سوال کبھی سبب کے بارے میں ہوگا یا سبب کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں. اگر سبب کے بارے میں سوال ہے تو پھر سبب خاص کے بارے میں سوال ہوگا یا سبب عام. سبب عام کا معنی کسی خاص سبب کے بارے میں سوال نہیں کیا، مثلاً کوئی شخص بیمار ہے تو وہاں پہلے جملے سے مثلاً آپ نے اس سے پوچھا بھائی آپ کی بیماری کی علت کیا ہے، تو یہ سبب عام پوچھا. اور اگر وہ بیمار ہے آپ نے اس سے کہا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تو آپ بیمار نہیں، تو یہ آپ نے سبب خاص پوچھ لیا. کیا کیا؟ ہاں خاص سبب پوچھ لیا، اس میں آپ متردد ہیں. تو سبب خاص کی صورت میں جو جواب آتا ہے اس میں چونکہ تردد مخاطب کا کیا ہے متردد ہوتا ہے، تو لہذا اس میں تاکید لے کر آتے ہیں حکم کے لیے بھائی. اور کبھی جو ہے وہ علاوہ سبب کے علاوہ کے بارے میں سوال ہوگا ہوتا ہے مولانا. اس کے بعد پھر انہوں نے استیناف کی دو قسمیں آپ کو بتلائی تھیں. ایک استیناف وہ ہے کہ جملہ اولا میں جو اسم آیا تھا اسی اسم کے ساتھ کیا ہو استیناف کی بھی ابتدا ہو. دوسری قسم یہ کہ اسی اسم کے ساتھ تو استیناف یعنی جملہ ثانیہ کی ابتدا تو نہیں ہے لیکن اس کے وصف کے ساتھ ہے، اس کے ہاں. اور مصنف نے آپ کو بتلایا یہ والا جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے مولانا، یہ جس میں آپ وصف شروع میں ذکر کرتے ہیں. اس کی وجہ علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلائی اس لیے کہ یہاں پر آپ کو حکم کی علت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، حکم کی علت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کہ جب مشتق یعنی وصف پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے اور وہ وصف اس کی علت بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو اس حکم کی علت وہی ہوتا ہے. جیسے آپ نے اپنے ساتھی سے کیا کہا اکرم العالم، کوئی عالم آیا شخص آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا عالم کا اکرام کرو، تو آپ نے اکرام کو تعلق کس سے کیا؟ عالم سے کیا. تو اس یہ عالم صفت ہے مولانا، مشتق ہے مولانا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس نے علت اکرام بھی بتلا دی کہ اکرام کرنے کی علت کیا ہے؟ علم ہے. تو جب کوئی وصف ذکر ہو تو صلاحیت رکھتا ہو علت بننے کی تو وہی علت ہوتا ہے. تو یہاں سے علت کا بھی پتہ چل گیا. اس پر اشکال ہوا کہ بھئی علت کا کیسے پتہ چل گیا، اگر سوال علت کے بارے میں ہوگا تو جواب میں علت آئے گی، تو اس کا تعلق تو سوال سے ہے نہ کہ جواب میں کیا علت کو ذکر صفت کو ذکر کیا جائے. تو بتلایا بھائی کہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلے کی صورت میں علت کا پتہ چلتا ہے یعنی سبب کا پتہ چلتا ہے، اور ثانی میں سبب کے بھی سبب کا پتہ چل جاتا ہے، سبب کے بھی سبب کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ کبھی کبھار صدر استیناف کو حذف کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو، فعل ہو یا اسم ہو. اور کبھی کبھار پورے استیناف کو حذف کر لیا جاتا ہے چاہے اس کے، اور پھر کبھی کبھار اس کا کوئی قائم مقام بنایا جاتا ہے اور کبھی کبھار قائم مقام نہیں بنایا جاتا. تو یہ چار صورتیں تھیں کس کی؟ فصل کی. اس کے بعد وصل کی دو صورتیں انہوں نے بتلانا شروع کی. وصل کبھی کتنی صورتیں تھیں وصل کی؟ کون سے ذکر کی تھی؟ کمال انقطاع مال کی ہاں, اور دوسرا توسل. اب ان کو بیان کر رہے تھے کہ وصل کے مقام تو فصل کا ہے, کیونکہ دو جملوں میں کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. مثلا پہلا خبریہ ہے, ثانی انشائیہ ہے بھائی, لیکن اس سے خلاف مقصود کا وہم پڑتا تھا تو اس صورت میں فصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فصل. جیسے کسی نے آپ سے کوئی بات پوچھی, آپ نے جواب میں کہا لا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ, تو یہاں پر لا جو ہے, لا سے کیا مراد ہے بھائی؟ مضمون, جس چیز کے بارے میں اس نے سوال کیا اس کی نفی مراد ہے. اَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ, معاملہ ایسا نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے, اور اللہ آپ کی مدد کرے. آگے دعا ہے مولانا, تو پہلے میں خبر دے رہا ہے, ثانی میں دعا دے رہا ہے, اور دعا انشاء ہے, اور انشاء اور خبر میں کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. لیکن اگر یہاں اور مقام ہے فصل کا, لیکن اگر فصل کیا جائے اور واو نہ لایا جائے تو کلام یوں بنے گا لا ایدک اللہ, تو اس سے وہم پڑے گا کہ یہ دعا نہیں دے رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ بد دعا دے رہا ہے. لہذا اس صورت میں کیا کریں گے؟ درمیان میں واو لے کر آئیں گے بھائی, واو لے کر آئیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چنانچہ بعض علماء ذکر بھی کرتے ہیں یہ واقعہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہیں سے بازار وغیرہ سے, ایک شخص کے پاس کپڑا دیکھا بھائی, تو اس سے پوچھا کیا تم یہ بیچ رہے ہو اس کپڑے کو؟ تو اس شخص نے کہا لا یرحمک اللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یوں نہ کہو بھائی لا یرحمک اللہ, بلکہ کیا کہو؟ لا ویرحمک اللہ کہو, کیونکہ یہاں کیا تو صحابہ بھی چونکہ عرب بلاغت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, تو دیکھا اس وقت نہ مختصر المعانی کا وجود تھا نہ کسی اور چیز کا, لیکن یہ نکات اسی طرح موجود تھے مولانا. سمجھ میں بھائی؟ حضرت صدیق اکبر, صحابہ عجیب لوگ ہیں, انسان دیکھ سوچتا ہے ان کے بارے میں, ان کی باتیں سنتا ہے حیران ہوتا ہے یہ کیسے لوگ تھے بھائی, جو اس سے پہلے کبھی تاریخ نے نہیں دیکھے اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکے گی بھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا, لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا, اس کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت کے روز عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا, سوچ میں ضرور پڑا. صدیق پر میں نے اسلام کو پیش کیا, وہ اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً میری تائید کر دی بھائی, ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے بھائی, کفار کو واقعہ پتا چلا, مذاق اڑانے لگے, حضرت صدیق کے پاس بھی آئے. آپ کو پتا ہے آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ میں رات کے ایک ادنا حصے میں آسمانوں پر بھی گیا اور وہاں گھوم پھر کر آیا, رات ہی رات میں مسجد اقصی تک بھی گیا, آسمانوں تک بھی گیا اور واپس بھی آ گیا, اور سارا کام کس میں ہوا؟ رات ہی رات میں ہوا. حضرت صدیق سے پہلے عام پوچھا, انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں, حضور کا بتلایا, تو کہا اگر وہ بتلا رہے ہیں تو پھر تو یقیناً سچ بول رہے ہیں وہ بھائی. زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شدید محبت, اتنی شدید محبت اللہ نے موت کے بعد بھی انہی کے ساتھ رکھا بھائی, قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے بھائی. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا جلوہ افروز ہوں گے بھائی, لوگ سامنے مجرم کھڑے ہیں, حضرت اللہ تعالی اس دن بے انتہا غضب میں ہوں گے, اتنے غضب میں کبھی اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے. تو بے انتہا غضب میں, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے وغیرہ, اور حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہایت غضب کی حالت میں کہ میں کس سے حساب کتاب کی ابتدا کروں بھائی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صدیق کو پکڑ کر آگے کر دوں گا, اور صدیق کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا سارا غضب ختم ہو جائے گا. صدیق بھائی, حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بھائی کہ ان کو اللہ نے بڑا بہت بڑا جسم عطا کیا ہے, آج تک انہوں نے اپنے پورے جسم کو کھول کر نہیں دیکھا بھائی. اس کائنات میں جگہ ہی نہیں ہے اتنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے بدن کو کھولیں تو اس کے اندر سما سکیں بھائی. حالانکہ کتنی بڑی کائنات ہے, مولانا آپ نے کبھی سوچا ہے بھائی؟ اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی کائنات علم فلکیات میں آپ جا کر پڑھیں گے کہ کتنی بڑی. آپ کو یہاں آج یہاں سے پشاور جانا پڑتا ہے بھائی, کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. اب دنیا مولانا کرے کی گول شکل میں ہے. کرے اگر پاکستان ایک جانب ہے, امریکہ دوسری جانب بنتا ہے بھائی. یہاں دن ہو تو وہاں رات, وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے. تو آپ کو امریکہ جانے کے لیے جہاز, تیز ترین جہاز, سواری جہاز ہیں ان میں سفر کرتے ہیں تو 24 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتے آپ. یعنی تقریباً 48 گھنٹے میں آپ پوری دنیا کے گرد گول چکر ایک لگا سکتے ہیں. جبکہ روشنی اتنی تیز رفتار چیز ہے, روشنی وہ یہ دنیا جس کے گرد گھومنے میں تیز ترین سواری میں آپ کو 48 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں, روشنی ایک سیکنڈ میں اس دنیا کے گرد 12 مرتبہ چکر لگا لیتی ہے. ایک سیکنڈ میں 12 چکر وہ لگا لیتی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار ہے 3,00,000 کلومیٹر بھائی فی سیکنڈ. کائنات کی ابھی تک جو سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے, تیز ترین چیز روشنی ہے بھائی. چنانچہ زمین سے جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ فاصلے ختم مولانا, میل کلومیٹر وغیرہ کا حساب یہ ساتھ ہی چھوڑ جاتا ہے, یہ حساب چل ہی نہیں سکتا. پھر سائنسدان بات کرتے ہیں کس میں, روشنی کی رفتار میں بتلاتے ہیں کہ مثلا فلاں ستارہ ہے مولانا ہم سے کتنا دور ہے, میلوں میں نہیں بتائیں گے, میل کام ہی نہیں کرتے بھائی. ہاں یوں بتاتے ہیں اتنی دور ہے کہ روشنی وہاں سے 10,000 سال میں زمین تک پہنچتی ہے. اب آپ 10,000 سال کا حساب لگائیں, ہر سال میں 365 دن ہیں, ہر دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں, ہر گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہیں, ہر 60 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہیں, اور ہر سیکنڈ میں روشنی کتنا کر رہی ہے, 3,00,000 کلومیٹر کر رہی ہے. 10,000 سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گی آپ سوچ لیں. یہ تو قریب ترین ستارے ہیں ہمارے والا نا. یہ جو قطبی تارہ آپ نے سنا ہوگا جس سے سمت معلوم کرتے ہیں, اس کی روشنی زمین کو 50,000 سال میں پہنچتی ہے بھائی. بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی زمین کو کئی لاکھ سال میں پہنچتی ہے, وہی 3,00,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتے ہوئے. بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی کئی کروڑ سال میں پہنچتی ہے زمین تک ہوئے. یہ اب سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں مولانا جی. اور ابھی تک سائنسدانوں نے جتنی کائنات دریافت کی ہے تقریباً 10 ارب نوری سال کی مسافت تک ان کی دوربینیں کام کر رہی ہیں. 10 ارب نوری سال, یعنی وہاں سے روشنی چلنا شروع کرے اسی رفتار سے 10 ارب سال بعد زمین پر آ کر وہ پہنچے گی بھائی. اور ابھی تک آسمان نظر نہیں آیا, پہلا آسمان ابھی اس سے بھی اوپر ہے مولانا. حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے مطابق پہلا آسمان 9.5 کھرب نوری سال کے فاصلے پر، عرب نہیں عرب، کھرب، 9.5 کھرب نوری سال، اور پھر جتنا یہاں سے دور ہے اتنا موٹا بھی ہے، اور اس سے اگلا بھی اس سے اتنا ہی دور، اور وہ بھی اتنا ہی موٹا، 7 آسمان. اب آپ خود سوچ لیں یہ کتنا فاصلہ بن گیا. حضرت جبریل اپنے پورے بدن کو کھولیں تو اس کائنات میں سماتے نہیں ہو. چنانچہ قیامت کے دن جب سارے حساب کتاب ہو جائیں گے تو حضرت جبریل آئیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے آج تک اپنے پورے بدن کو کھول کر نہیں دیکھا کہ مجھے آپ نے کتنا بڑا بدن عطا کیا ہے، مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اپنے بدن کو پورا کھول کر دیکھوں کتنا بڑا میرا بدن ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ صدیق کی جنت میں جاؤ اور اپنے پورے بدن کو کھول دو. جبریل کی اتنی رفتار ہے، کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا بھئی جبریل تمہاری کتنی رفتار ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے زیادہ علم تو نہیں، اس سے بس میری رفتار کا اندازہ لگا لیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا میں 7 آسمان پر سدرت المنتہا پر تھا، کے پاس تھا بھئی. جب گرا دیا کنویں کے اندر بھائیوں نے میں وہیں پر تھا، وہ نصف تک پہنچ چکے ہیں میں وہیں پر تھا، وہ ربع تک پہنچ چکے میں وہیں پر تھا، وہ پانی کو لگنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جبریل میرے بندے کا خیال رکھنا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نیچے پانی میں لگنے سے پہلے پہلے میرا پر ان کے نیچے پہنچ چکا تھا. اللہ تو دیکھا مانا حضرت صدیق رضی اللہ، صحابہ ہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں بھائی، ان کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے تو سارا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے، انہی کے واسطے سے ہمیں اسلام پہنچا بھائی. اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالی نے صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھائی. اچھا بھائی، وَأَمَّا لِتَوَسُّتِ، تو انہوں نے کہا وَأَمَّا الْوَسْلُ لِدَفْعِ الْإِحَامِ، وصل یا تو کس لیے کیا جائے گا؟ دفعِ احام کے لیے ہوگا. وَأَمَّا لِتَوَسُّتِ اَيْ أَمَّا الْوَسْلُ لِتَوَسُّتِ، یا وصل کس لیے ہوگا؟ توسط کے لیے، توسط کی وجہ سے ہوگا. خود بتلا رہے ہیں مصنف بھائی عطف علی قولہ، یہ عطف ہے ماتن کے اس قول پر ام الوصل لدفع الایہامی، اور یہاں پر عبارت درس الوصل محذوف ہے، اور عبارت یوں ہے ای ام الوصل لتوسط الجملتین بین کمال الانقطاع و کمال الاتصال، کے توسط ہو دو جملوں میں کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان بھائی، نہ کمال انقطاع ہو نہ کمال اتصال ہو بلکہ توسط ہو بھائی. وَقَدْ صَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ بَئِ، اور بعضوں نے اس کو اشتباہ کی وجہ سے غلط پڑھا ہے، یہ اشارہ ہے علامہ زوزنی کی طرف بھئی. یہاں ابھی کیا آیا متن میں وَأَمَّا لِتَوَسُّتِ، علامہ زوزنی اس نے اس کو پڑھا وَإِمَّا لِتَوَسُّتِ، وَإِمَّا لِتَوَسُّتِ، کہ یہ یا توسط کے لیے ہوگا. تو وَقَدْ صَحَّفَ کا معنی اشتباہ کی وجہ سے غلط پڑھنا یا غلط لکھنا، اور بعضوں نے غلط پڑھا ہے اشتباہ کی وجہ سے اس کو کیا پڑھا ہے وَإِمَّا بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ، حمزہ کے کسرے کے ساتھ فَارَكِبَ مَتْنَ عَمْيَاءَ وَقَدْ تَخَبْتَ عَشْوَاءَ، پس وہ سوار ہوئے اندھی اونٹنی کی پشت پر بھئی. متن پشت کو کہتے ہیں، عمیاء سے مراد ناقت و نامیاء بھئی، اندھی اونٹنی مراد، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایسا کیا جو اندھی اونٹنی کی پشت پر سوار ہو. وَخَبَتَ خَبْتَ الْعَشْوَاءَ، خبتہ کا معنی ہے مولانا بے تکے پن سے چلنا مولانا، اور عشوا سے وہ عشوا کہتے ہیں شبکور کو، شبکور مولانا جس کو رات کو نظر نہ آئے، بھئی یہ بیماری ہے رات کو نظر نہ آئے، یا وہ اس کو عشوا کہتے ہیں جس کی نظر کمزور ہو گئی، جس کی نظر کمزور ہو. تو یہاں اونٹنی مراد ہے، اور وہ بے تکے پن سے چلا ہے خبت عشواء، جیسے کہ کمزور نظر والی اونٹنی یا شبکور اونٹنی بے تکے پن سے چلتی ہے اس کی طرح چلا ہے. تو یہ سمجھے، یہ محاورہ ہے مولانا، محاورہ، اور مراد اس سے ہے کوئی کسی کام کو بلا سوچ سمجھ کے سر انجام دینا، کوئی بغیر سوچے سمجھے کوئی سر انجام دے تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے. تو علامہ طبطازانی بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو وہ اما پڑھا ہے مولانا، اور یہ کیا کیا علامہ زوزینی نے، بلا سوچے سمجھے یہ کام ہوا بھائی ان سے، یہ انہوں نے سوچا نہیں ورنہ ان کو خود پتا چل جاتا کہ یہ درست نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اما پڑھنے کی صورت میں لفظاً بھی خرابی لازم آتی ہے اور معنی بھی خرابی لازم آتی ہے. لفظاً تین خرابیاں لازم آتی ہیں مولانا، تین خرابیاں، اور معنی ایک خرابی. تین خرابیاں کس لیے؟ کہتے ہیں یہ وہ اما آیا، اور اما عطف کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک اور اما آیا ہو، کوئی اور اما آیا ہو، اور اس اما سے پہلے تو کوئی اور اما آیا نہیں، تو وہ آپ کو کہاں پر محذوف ماننا پڑے گا؟ لدفع الایہام سے پہلے. اور عبارت یوں ہوگی وَأَمَّا الْوَصْلُ فَإِمَّا لِدَفْعِ الْإِحَامِ وَإِمَّا لِتَوَسُّطِ. تو یہاں اما کو محذوف ماننا پڑے گا، حالانکہ کلام منصور کے اندر، نثر کے اندر مولانا اما کو حذف کرنا جائز نہیں، اور آپ کی بات سے کیا ماننا پڑا کہ اما کو محذوف مانا جائے. دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ فق کا قول ہی متن میں آیا تھا لدفع الایہام فق کا قول ہی، یہ فا آیا مولانا، اور آگے اسی طرح اگلے متن میں آیا وَأَمَّا لِتَوَسُّطِ فَإِذَا اتَّفَقَتَا، یہ فا، یہ دونوں فا بیکار ہوں گے. یہ دونوں فا کیا ہوں گے؟ اما تو پڑھتے ہیں، اما کی صورت میں تو فا اس لیے لاتے ہیں کہ اما متضمن ہوتا ہے کس کو مانے؟ شرط کو. تو یہ اس کے ساتھ فا لے کر آتے ہیں. جزاک ولی، سمجھ میں آئے بھائی؟ تو اگر ہم اما پڑھیں تو یہ دونوں فا کیا ہوں گی؟ بیکار، عبث ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. یہ دو خرابیاں لفظی. تیسری خرابی یہ مولانا کہ یہاں فَإِذَا آ رہا ہے اِذَا، اور یہ اِذَا ظرف یا شرطیہ ہوگا یا ظرفیہ. تو شرطیہ ہو وہ بھی کسی سے متعلق ہوتا ہے، ظرفیہ ہو وہ بھی کسی سے متعلق. تو اگر اِذَا شرطیہ ہے تو اس کا آگے جواب ہی نہیں. عزت تفقتا، جب اتفاق ہو جائے ان کا پھر کیا ہوگا بھئی؟ آگے جواب ہی کوئی نہیں. مت سمجھ میں آ رہی ہے عبارت؟ اور یا اس کا متعلق، اس کے لیے کوئی متعلق چاہیے، یہ متعلق ہوتا ہے اور وہ متعلق عبارت کے اندر ظاہر نہیں. خرابیاں سمجھ میں آئیں بھئی؟ کتنی خرابیاں لازم آئیں؟ تین خرابیاں لازم آئیں. اول یہ کہ اما کو آپ کو محذوف ماننا پڑے گا. ثانی یہ فا جو ہیں فقا قولہم اور فیضت تفقتا والی، یہ فا کیا ہوں گی؟ بیکار اور ضائع ہوں گی. اور تیسرا ایزا جو آ رہا ہے اس کا یا تو اگر شرطیہ بنائے تو جواب محذوف نکالنا پڑے گا، اگر ظرفیہ اس کو مانے تو اس کا متعلق کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف ماننا پڑے گا. یہ تو تھی لفظی خرابیاں. اور معنوی خرابی یہ لازم آتی ہے مولانا کہ تکرار لازم آئے گا بلا وجہ ہی مصنف کے کلام میں. کیا لازم آئے گا؟ تکرار لازم آئے گا. کہتے ہیں ہم نے جو اس کو بنایا وہ اما بنایا مولانا، اور اما تفصیل کے لیے آتا ہے. پہلے ایک چیز اجمالاً گزر چکی ہو تو آگے جا کر اما کے ذریعے کیا کی جاتی ہے؟ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. جیسے جا ان القوم اما زید سو اکرمت ہو و اما عمر فضربت ہو. تو دیکھو تفصیل بیان کی، سمجھ میں ہے بھائی؟ تفصیل کے لیے آتا ہے. تو ہماری بات اگر مان لیں پھر تو خرابی نہیں، کیونکہ مصنف نے پیچھے ذکر کیا تھا بھائی. کہاں پر ذکر کیا تھا؟ جہاں پر انہوں نے وہ پانچ قسمیں گنوائی تھیں، چھ قسمیں، کہ دو جملوں میں کمال انقطاع بلا ایہام ہوگا، یا کمال اتصال ہوگا، یا شبہ کمال انقطاع، یا شبہ کمال اتصال. وَإِلَّا فَلْوَصْلُ. تو یہ مصنف کی عبارت تھی مولانا. اور اِلَّا کے یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وصل. اور اس میں کتنی صورتیں داخل ہوئی تھیں؟ دو، ایک توسط والی اور ایک کمال انقطاع مع ایہام والی. معلوم ہوا یہ بات اجمالاً پہلے ہو چکی ہے. یہ دو کس لیے آتے ہیں؟ وصل کے لیے آتے ہیں. یہ بات پہلے اجمالاً متن میں مصنف کر چکے ہیں. اب یہاں آ کر تفصیل اس کی بیان کر رہے ہیں. تو اما کو مانے تو بات درست رہتی ہے، لیکن اگر اس کو کیا پڑھیں؟ اما پڑھیں تو معنوی خرابی کیا لازم آئے گی؟ کہ پھر تکرار ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے مصنف بتا چکے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. اور وہ کیا تھی دو وجہ؟ کمال انقطاع مع ایہام اور اب پھر وہی بتا رہے ہیں. وَأَمَّا الْوَصْلُ فَإِمَّا لِدَفْعِ الْإِيهَامِ وَإِمَّا لِلتَّوَصُّلِ. پھر وہی بات کر رہے ہیں بھائی کہ وصل جو ہے یا تو کس لیے ہوگا؟ دفع ایہام کے لیے ہوگا، یا کس لیے ہوگا؟ اور یہ بات تو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی دفع توہم ہو یا توسط ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟
وصل کرتے ہیں.
تو پہلے بھی ایک بات آ چکی، دوبارہ ایک بات آ جائے تو اس میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ تکرار بلا مقصد کے آئے گا. جبکہ ہمارے بات لی جائے تو اس صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی. وَأَمَّا لِتَوَسُّتِ فَإِذَتَ فَقَتَ اَيْ أَمَّا الْوَصْلُ لِتَ. تو وصل جو ہے کس لیے ہوگا؟ توسط کے لیے ہوگا. وہ وصل جو توسط کے لیے ہے، فَإِذَا کب ہوگا؟ جب اتفقتا متفق ہو جائیں. یہ خبر ہے مولانا، اَمَّا الْوَصْلُ لِلتَّوَسُّتِ، یہ مبتدا، اور فَإِذَا اتفقتا اس کی خبر ہے. اور وصل توسط کے لیے ہے، یہ جب متفق ہو جائیں دو جملے، خبرن او انشاءن، خبر کے اعتبار سے یا ان دونوں جملے خبر ہیں، لفظن و معنن. بھئی لفظن و معنن کا تعلق دونوں سے ہیں، دونوں جملے خبر ہیں، لفظاً بھی اور پہلا جملہ بھی لفظاً معنی خبر، دوسرا جملہ بھی لفظاً معنی خبر. او انشاءن آگے آ رہا ہے، لفظاً و معنی کا تعلق اس سے بھی ہے. یا دونوں جملے انشاء ہیں مولانا، پہلا جملہ بھی لفظاً و معنی انشاء، دوسرا بھی لفظاً و معنی انشاء. او معنی فقط، اس کا بھی تعلق خبرن او انشان دونوں سے الگ الگ. یا دونوں جملے، پہلا بھی خبر اور ثانی بھی خبر، پہلا بھی معنی صرف خبر ہے اور ثانی بھی معنی صرف خبر لفظن ہے. اور یا پہلا جملہ معنی انشاء ہے، اسی طرح دوسرا جملہ بھی صرف معنی انشاء ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو اس کا تعلق دونوں سے، تو جب دونوں جملے متفق ہو جائیں مولانا، خبر اور خبرن یا انشاء، خبر یا انشاء کے اعتبار سے، لفظن اور معنن یا صرف معنن، وَيَقُونُ بَيْنَهُمَا، توسط ہوگا. پھر کیا ہے گیا مولانا؟ توسط آیا. وَيَقُونُ بَيْنَهُمَا جَامِعٌ، اور ان دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی جامع بھی ہونا چاہیے، مناسبت بھی ہونی چاہیے. بِدَلَالَتِ مَا سَبَقَ، ساتھ دلالت اس چیز کے جو گزر چکی، یعنی گزشتہ میں ایسی چیز گزر چکی ہے جس نے اس بات پر دلالت کر دی ہے، جس نے اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ دونوں جملے میں کیا ہونا چاہیے. بھئی مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ دونوں جملوں میں کیا ہونا چاہیے؟ جہت جامعہ ہونا چاہیے. تو دلالت ما اس چیز کے سابقا جو پہلے گزر چکی ہے، بھئی کیا گزری ہے پہلے، بھئی پہلے یہ یعنی کہ انہو اذا لم یکن جامع، کہ جب جامع نہ ہو دو جملوں میں، فبینہما کمال الانقطاع، تو پھر ان دونوں میں کیا ہوگا، کمال انقطاع ہوگا. ثم الجملتان المتفقتان، پھر دو وہ دو جملے والانا جو متفق ہیں، خبرن یا انشان، لفظن و معنن قسمانی، وہ کتنی قسم پر ہیں، بھئی لفظن و معنن دونوں اعتبار سے اتفاق ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلا جملہ بھی، پہلا جملہ لفظن و معنن خبر، ثانی بھی لفظن و معنن، یہ ایک قسم، دونوں جملے لفظن اور معنن کیا ہوئے، خبر. دوسری صورت، پہلا جملہ بھی لفظن و معنن انشاء، ثانی جملہ بھی لفظن و معنن، تو دونوں جملے لفظن اور معنن کیا ہوئے، اتفاق کی بات چل رہی ہے نا، کہ دو جملے جب متفق ہو جائیں لفظن بھی اور معنن، اس کی کتنی صورتیں، کہ دونوں جملے یا لفظن و معنن خبر ہوں یا دونوں جملے لفظن و معنن انشاء ہوں. اچھا، تو یہ کہتے ہیں وہ قسمانی، یہ دو قسم پر ہیں مولانا، لی انہما اما خبریتانی او انشائیتانی، اس لئے کہ دونوں یا تو خبریہ ہوں گے یا دونوں انشائیہ ہوں گے. والمتفقتانی معنن فقط ستت و اقسامی، اور مصنف نے کہا تھا کہ لفظن و معنن، پہلا خبر ہو صرف معنن، یا اور دوسرا بھی لفظ خبر ہو معنن، اور دوسرا پہلا بھی انشاء ہو صرف معنن، اور ثانی بھی انشاء ہو معنن، جو معنن کا تعلق ہو رہا تھا، اس اعتبار سے چھ قسمیں بنتی ہیں. کتنی؟ چھ. صرف اتفاق معنی کے اعتبار سے آ رہا ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں. کس طرح؟ دیکھئے مولانا، لِأَنَّهُمَا إِنْ كَانَتَا إِنْشَائِيَّتَيْنِ مَعْنًا، اس لیے کہ اگر وہ دونوں انشائیہ ہوں مولانا، دونوں جملے کس اعتبار سے انشائیہ ہوں، معنی کے اعتبار سے انشائیہ ہوں، تو اتفاق کس اعتبار سے آیا، معنی کے اعتبار سے. اب اس میں تین صورتیں ہیں، معنی کے اعتبار سے کیا ہیں،
دونوں انشائیہ،
یہ بات یاد رکھنا، معنی کے اعتبار سے دونوں انشائیہ ہیں. اب لفظوں میں دیکھو، لفظوں میں یا تو دونوں خبر ہوں گے، یا پہلا خبر ہوگا ثانی، یا اول انشاء ہوگا ثانی، کتنی صورتیں ہوئی، تین صورتیں. دیکھو دو جملے ہیں نا، ہم نے اتفاق پیدا کرنا ہے صرف معنی میں، کس میں، معنی میں، اور معنی میں اتفاق کی دو ہی صورتیں، یا معنی میں اتفاق ہوگا انشاء کے اعتبار سے یا خبر کے اعتبار سے. تو انشاء کے اعتبار سے معنی میں اتفاق ہے، اس کی بھی تین صورتیں، معنی کے اعتبار سے دو جملوں میں اتفاق ہے، خبر کے اعتبار سے، اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں، کل کتنی بن جائیں گی، چھ. دیکھو اب ہم صرف دونوں جملوں کو معنن انشائیہ بنانا ہے، معنن کیا بنانا ہے، انشائیہ. تو اس کی یہ صورت ہے کہ لفظاً تو دونوں خبر ہیں، لیکن معنن دونوں کیا ہیں، انشائیہ ہیں. تو دیکھو صرف لفظاً و معنن ہر لحاظ سے اتفاق آیا، صرف معنن اتفاق آیا، صرف معنن اتفاق آیا، کیونکہ لفظاً تو دونوں کیا ہیں، خبر ہیں. اور یا اول خبر ہے لفظاً اور معنن کیا ہے، انشاء، اور ثانی لفظاً و معنن انشاء ہے. یہ اس کا عکس کر دیں، پہلا لفظن و معنن انشاء، اور ثانی صرف معنن انشاء اور لفظن. تو اب بھی مولانا معنن کیا آیا، دونوں کے اندر اتفاق آ گیا، کیا آ گیا، اتفاق آ گیا. صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تو یہ کل چھ صورتیں بن جائیں گے مولانا. دیکھئے وہ تفصیل خود بتلا رہے ہیں، لِأَنَّهُمَا، اس لئے کہ وہ دونوں جملے جو ہیں، اِن کَانَتَا اِنشَائِيَّتَيْنِ، اگر وہ دونوں انشائیہ ہیں، کیا معنن انشائیہ ہیں، تو پھر تین صورتیں کیسے، فَاللَّفْزَانِ اِمَّا خَبَرَانِ، یا تو دونوں کے لفظ کیا ہوں گے، خبریہ ہوں گے، معنی تو انشائیہ ہی رکھنا ہے، اول اول خبر و ثانی انشاؤن، یا اول لفظن خبر ہے اور ثانی لفظن، لیکن معنن دونوں کیا ہیں، انشاء، او بالعکس، یا اس کا عکس ہے، اول انشاء ہے لفظاً اور ثانی خبر ہے لفظاً، لیکن معنن دونوں کیا ہیں؟ انشاء. وَإِن اور اگر دونوں جملے خبریہ ہوں معنن، اس کی بھی تین صورتیں، فَاللَّفْزَانِ اِمَّا اِنشَاءَانِ، دونوں لفظ کیا ہوں گے؟ انشاء. دیکھو بھئی دونوں جملے میں معنی میں اتفاق پیدا کرنا ہے، اور کس اعتبار سے؟ کہ دونوں خبر ہیں. اب اس کی دو تین صورتیں، یا تو دونوں جملے لفظاً کیا ہوں گے؟ انشاء، یا اول لفظاً انشاء اور ثانی لفظاً خبر، یا اس کا عکس اول خبر لفظاً اور ثانی لفظاً انشاء. فاللفظانی، پس اگر دونوں خبریاں ہوں معنی کے اعتبار سے، فاللفظانی اما انشاءانی، تو لفظ دونوں کے کیا ہوں گے؟ انشاء ہوں گے. او الاول انشاء والثانی جی خبر، اور یا اول انشاء ہوگا اور ثانی خبر ہوگا، او بالعکس، یا اس کا عکس ہوگا. فالمجموع ثمانیت اقسام، تو یہ کتنی قسمیں بن گئیں؟ آٹھ قسمیں، چھ اس کی اور دو وہ پہلے کی، جو لفظاً و معنی اتفاق ہو اس کی دو صورتیں تھیں، اور صرف معنی اتفاق ہو اس کی چھ صورتیں، تو یہ آٹھ صورتیں بن گئیں بھائی. والمصنف اورد للقسمین القسمین الاولین مثالهما، اور مصنف لے کر آئے مولانا دونوں قسمیں، دونوں پہلی قسموں کے لیے مثالیں، کہ پہلا جملہ بھی لفظاً و معنی انشاء ہو اور ثانی جملہ بھی لفظاً و معنی، یا پہلا جملہ بھی لفظاً و معنی خبر ہو اور ثانی جملہ بھی لفظاً و معنی خبر ہو. کقوله تعالی، جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں، یخادعون اللہ، دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعون خادعوہم، اور اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتے ہیں. سمجھ تو دیکھو، یخادعون اللہ، مولانا یہ لفظ خبر ہے مولانا، لفظاً بھی اور معنن بھی، اور وہو خادعہم، یہ ہوا خادعہم دوسرا جملہ بھی کیا ہے؟ لفظاً بھی خبر اور معنن بھی خبر ہے بھائی. تو ان دونوں جملوں میں کیا آیا؟ اتفاق آیا لفظاً اور معنن ہر اعتبار سے، اور جہت جامعہ بھی ہے مولانا. جہت جامعہ یہ کہ یخادعون اللہ، اس میں مسند کیا ہے؟ مخادعہ، اور وہو خادعہم مولانا، اس کے اندر بھی مسند کیا ہے؟ مخادعہ ہے مولانا. تو دونوں میں مسند میں اتفاق ہے، اور یاد رکھنا صرف مسند میں اتفاق اور مناسبت کافی نہیں، بلکہ مسند اور مسند الیہ دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ دونوں میں مناسبت ہونا ضروری ہے. تو یہ دیکھو مسند میں مناسبت آ گئی. مسند الیہ میں کیا مناسبت ہے؟ مسند الیہ میں مناسبت یہ کہ اول میں جو مخادع تھا وہ ثانی میں مخادع بن گیا، اور جو ثانی میں مخادع تھا، جو فاعل تھا وہ مفعول بن گیا، اور جو مفعول تھا وہ اول میں جو مخادع تھا وہ ثانی میں مخادع، اور اول میں جو مخادع تھا وہ ثانی میں پہلے میں تھا، وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں. ثانی میں کیا تھا؟ اللہ ان کو کیا ہے؟ دھوکے کا جواب دیتے ہیں. تو جہت جامعہ آئی مسند کے اعتبار سے بھی. اور وَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور جیسے اللہ کا قول ہے، اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً نیکوکار جو ہیں جنت میں نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً جو ہیں فاجر وہ کس میں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے. دیکھئے، اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، پہلا جملہ لفظاً و معنی خبر ہے، انشاء ہے، خبر ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یہ دوسرا جملہ بھی لفظاً و معنی خبر ہے. تو دونوں جملوں میں مناسبت آئی، اتفاق آیا لفظاً بھی اور معنی بھی، تو درمیان میں وہ ذکر کیا گیا، اور جہت جامعہ بھی موجود ہے دونوں میں بھئی، دونوں کے مسند اور مسند الیہ میں مناسبت ہے. پہلا کیا مناسبت؟ ایک مسند الیہ ہے ابرار، نیکوکار، نیک لوگ، اور دوسرے کا ہے فجار، کون؟ گناہگار بھئی. اور دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، اور تضاد بھی ایک مناسبت ہے مولانا. ایک چیز کے تصور سے دوسری کا خود بخود تصور ذہن میں، روشنی کا ہو تو ساتھ ہی اندھیرے کا ہو، تو کس کا؟ روشنی، روشنی کا ہو تو اندھیرے کا، تو یہ بھی اسی طرح ہے. نیز مولانا مسند الیہ کے اندر بھی، مسند میں بھی دونوں میں مناسبت ہے. کیسے؟ پہلے میں ہے مسند نعمتوں میں ہونا اور دوسرے میں ہے جہنم میں ہونا، اس میں بھی آپس میں کیا ہے؟ مناسبت ہے، تضاد ہے وہاں. اچھا جی، فی الخبریتین لفظا و معنی. مولانا یہ ان میں مناسبت ہے خبریہ ہونے کے اندر، لفظا بھی اور معنی. پھر یہ دو مثالیں کیوں ذکر کی؟ کہتے ہیں الا انہما فی المثال الثانی متناسبان فی الاسمیت بخلاف الاول. بے مناسب، اول میں یخادعون اللہ جملہ فعلیہ تھا اور ثانی کیا تھا؟ وہو خادعون جملہ اسمیہ. تو خبریہ ہونے میں تو اتفاق تھا، لیکن فعلیہ اور اسمیہ ہونے کے اعتبار سے اتفاق، جبکہ دوسرے میں اسمیہ ہونے کے اعتبار سے بھی اتفاق ہے، اس لیے کہ مثال ثانی کے اندر دونوں متناسب ہیں مولانا، اسمیہ ہونے کے اعتبار سے بخلاف الاولی، بخلاف کس کے جملہ ہے؟ اول کے. وقوله تعالی، اور جیسے اللہ کا قول ہے مولانا کلو وشربو ولا تصرفو. تو دیکھو کلو لفظا و معنی انشاء ہے، امر ہے، اور اشربو یہ لفظا و معنی یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے. ولا تصرفو یہ بھی لفظا و معنی کیا ہے؟ انشاء نہیں ہے مولانا. تو مناسبت آ گئی، لفظا و معنی کیا ہے؟ مناسب. نیز مولانا مسند اور مسند الیہ کے اندر بھی جہت جامعہ موجود ہے. مسند تو ساروں کا مسند الیہ تو متحد ہے. کلو کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ مخاطب بھائی، وہی مخاطب مسند الیہ ہے کلو کے، وہی ہے وشربو کے، وہی ہے ولا تصرفو کے. تو مسند الیہ تو متحد، اور نیز کلو کھانا پینا اور اسراف ان کے درمیان بھی کیا ہے مولانا؟ مناسبت موجود ہے، مناسبت موجود ہے. تو اسی لیے مولانا جہت جامعہ بھی ہے اور انشاء ہیں تینوں جملے لفظا و معنی، تو ان میں اتفاق آ گیا، تو عطف کیا گیا کلو وشربو ولا تصرفو، تو وہ کو ذکر کیا گیا. فی الانشائیتین اتفاق انشائیہ ہونے میں لفظا اور معنی. وَأَوْرَدَ لِلِاتِّفَاقِ مَعْنًا فَقَدْ مِثَالًا وَاحِدًا، اور اتفاق معنوی کے لیے صرف ایک ہی مثال ذکر کریں گے آگے مولانا. وَقَقَوْلِهِ تَعَالَى کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اتفاق ہے دو جملوں میں، صرف معنن اتفاق ہے، لفظا اتفاق نہیں ہے. تو اس کے صرف ایک مثال ذکر کریں گے، یہ بات بتلا رہے ہیں آپ کو. وَأَوْرَدَ لِلِاتِّفَاقِ مَعْنًا، اور وہ اتفاق معنوی کے لیے مولانا لے کر آئے مصنف فقط مثالاً واحد، جہاں اتفاق ہو معنی میں صرف، تو اس کے لیے ایک مثال لائے. اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، إِلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْبِيقُهُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مِنَ الْأَقْسَامِ السِّتَّةِ، کہ اس کی تطبیق ممکن ہے دو قسموں پر چھ میں سے. کتنی قسمیں بیان ہوئی تھیں بھائی؟ ثانی کی جہاں صرف معنی میں اتفاق آئے چھے، تو اس میں سے دو پر آپ تطبیق دے سکتے ہیں، دو قسموں پر محمول کر سکتے ہیں اس کو. وَأَعَادَ فِيهِ لفظ الکافی، اور اس میں اعادہ کیا کاف کے لفظ کا، تنبیہن علی انہ مثال للاتفاق معنی فقط، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ مثال ہے اتفاق میں، کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. دیکھا بھائی اوپر کیا کہا؟ کا قولہی، اس کے بعد آگے آیا قولہی، اس سے بھی آگے آیا قولہی، کاف کو دوبارہ ذکر نہیں کیا، اور اس سے آگے آ رہا ہے کا قولہی، معلوم ہوا یہ اسی قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ اس سے الگ ہے، الگ ہے. تو دیکھو متن میں اشارہ نہیں کہ مصنف سیدھی مثالیں ذکر کرتے جا رہے ہیں، یہ علامہ طبطزانی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ پہلے میں لفظا و معنی ہر لحاظ سے اتفاق تھا، اور اس کے اندر صرف معنی اتفاق ہے، لفظا اتفاق، اور اس کا پتہ مصنف کے کاف کے لانے سے بھی چلتا ہے، صرف کاف لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ اسی قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ دوسری قسم کی مثال ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد لیا کس سے؟ بنی اسرائیل سے. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو کس کی؟ سوائے اللہ کے کسی کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامی، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر کیا دیکھو، مقام استشهاد ہے مولانا وقولو کے اندر جو واو آیا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ لا تعبدونا، لا تعبدونا بھائی، لا تعبدونا لفظاً کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ انشاء، اس لیے کہ میثاق کے بعد ذکر ہو رہا ہے اور میثاق میں امر ہوگا، کیا ہوگا؟ معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو وہاں کیا ذکر ہوتا ہے؟ امر ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے خبر، تو معلوم ہوا یہ لفظاً خبر ہے، معنی انشاء ہے۔ اور آگے آیا قولو، امر آیا، تو وہ ہے لفظاً معنی انشاء، اور یہ صرف کیا ہے؟ معنی انشاء ہے، تو مناسبت معنوی آ گئی، اور یہ بھی کافی ہے، مناسبت معنوی، سمجھ میں آ۔ اسی طرح وبالوالدین احسانا، اچھا، اور جہت جامعہ بھی ہے مولانا دونوں میں، جہت جامعہ بھی ہے، جہت جامعہ اے مسند الیہ میں تو یہ مولانا کہ وہی مخاطبین لا تعبدون کے مسند الیہ ہیں، اور وہی قولو مخاطبین کو خطاب ہو رہا ہے، وہی اس کے بھی مسند کہ تم یوں کرو، تم یوں کرو، اور مناسبت قولو اور تعبدون کے اندر بھائی یہ مناسبت قول اور عبادت کہ دونوں مامور بھی ہی ہیں، اللہ ان کا کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں، تو مناسبت آ گئی بھائی۔ اچھا اچھا، نیز مولانا اس کا عطف اس میں درمیان میں یہ بھی آ رہا ہے ایک جملہ، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو خبر کا لفظ نکال لیں، آپ چاہیں تو انشاء والا لفظ نکال لیں۔ خبر والا لفظ کیوں نکالیں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ما قبل میں لا تعبدون خبر آئی، تو ما بعد میں بھی کیا لے کر آؤ؟ خبر لے کر آؤ، اور یوں ہوگا لا تعبدون الا اللہ وتحسنون بالوالدین احسانا۔ تو دیکھو لا تعبدون لفظاً خبر، معنی انشاء، اسی طرح وتحسنون لفظاً خبر، معنی انشاء، تو دونوں میں اتفاق مناسبت آئی، کس اعتبار سے؟ صرف معنی، صرف معنی بھائی، معنی انشاء ہے۔ یا مولانا آپ چاہیں تو یہاں پر امر نکالیں، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اس لیے کہ ما قبل میں اگرچہ لفظاً خبر ہے لیکن معنی تو کیا ہے؟ تو یہاں بھی آپ انشاء براہ راست ہی نکال لیں، وَأَحْسِنُوا، تو اس صورت میں دونوں میں پھر بھی کیا رہے گا؟ مناسبت رہے گی۔ تو چھ صورتوں میں سے دو کی مثال یہاں بنا سکتے ہیں، فَعَتْفُنَا قُولُوا عَلَى، تو عطف ہے مولانا قُولُوا کا عَلَى کس پر؟ لا تعبدون پر، مَاخْتِلَافِهِما لفظاً، باوجود ان دونوں کے لفظوں کے مختلف ہونے کے، لِكَوْنِهِما انشائیتَيْنِ، بوجہ ہونے ان دونوں کے انشائیہ، معنن، صرف معنن انشائیہ ہیں، لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا تَعْبُدُونَ، اس لیے کہ ماتن کا یہ کہنا لا تعبدون، جی یہ جو آیا لا تعبدون آیا ہے مولانا، یہ اخبار ہے مولانا فی معنی الانشاء، انشاء کے معنی میں ہے، کیونکہ کہاں؟ عہد میں ذکر ہو رہا ہے، عہد نامے میں، تو یہ امر ہوگا۔ اے لا تعبدو، دیکھا بتلایا لا تعبدون کس کے معنی میں ہے؟ وقوله، اور جو یہ آیا قول مولانا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اللہ کا یہ قول جو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، لَابُدَّ لَهُ مِن فِعْلٍ، اس کے لئے بھی فعل کا ہونا ضروری ہے، فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ خَبَرًا، یا تو اس کو مقدر نکالیں گے، کس طور پر؟ خبر کے ہونے کے لحاظ سے، فی معنی طلبی، لیکن وہ خبر ہوگی کس معنی میں؟ طلب کے معنی میں، یعنی لفظاً تو خبر ہوگی لیکن معنی کیا ہوگی؟ انشاء ہوگی۔ ایوہ تحسنونا بمعنی احسنو، تحسنونا نکال لیں لیکن ہوگی کس کے معنی میں؟ فتکون الجملتان خبرن لفظن انشاءن معنی، تو دونوں جملے لفظن تو خبر ہوں گے لیکن معنی انشاء ہوں گے۔ وفائدت تقدیر الخبر ثم جعلہ بمعنی الانشاء ظاہرتن، ظاہرتن یہاں خبر محذوف ہے مولانا، اور مولانا خبر کو مقدر نکالنا، خبر کے مقدر نکالنے اور پھر اس کو انشاء کے معنی میں کرنے کا فائدہ ظاہر ہے. جی بھائی آپ نے کیا کیا, مصنف نے کیا بتلایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں آپ کیا نکال سکتے ہیں, تُحْسِنُونَ خبر بھی نکال سکتے ہیں. اس کا کیا فائدہ کہ آپ نے مقدر کیا نکالی, خبر, لیکن بنایا اس کو کس کے معنی میں, انشاء کے. کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے, اس کا فائدہ بھی کہ آپ مقدر تو خبر نکالیں اور معنی اس کو کس کے انشاء کے معنی میں بتلا رہے ہیں آگے خود بھائی. کہ فائدہ کیا ہے, کہتے ہیں فائدہ لفظاً تو یہ ہے کہ مناسبت ہو جائے گی. آپ نے کیا نکالا, لا کیا نکالا, با تحسنونا, تو لفظاً کیا فائدہ ہوا, خبر نکالی لفظاً خبر ہے معنی انشاء, فائدہ یہ ہوا کہ مناسبت آگئی ماقبل سے. ماقبل میں کیا ہے, لا تعبدونا خبر ہے, آپ نے بھی کیا نکالے, تو لفظاً فائدہ یہ ہوا کہ دونوں میں مناسبت آگئی, اور معنی یہ فائدہ ہوا کہ مبالغہ آگیا. کیا آگیا, مبالغہ آگیا. مبالغہ کیسے آیا, کہتے ہیں دیکھو یہ مقام تھا امر کا, کہا یوں جاتا لا تعبدوا الا اللہ, لیکن اس کو ذکر کس کی صورت میں کیا گیا, خبر کی صورت میں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک چیز کا حکم دینا چاہتا ہے لیکن اس حکم کو وہ امر کے بجائے کس صورت میں ذکر کرتا ہے, خبر کی صورت میں ذکر کرتا ہے, تو اس کے اندر اپنی رغبت کو دکھلاتا ہے. کیا بتلاتا ہے, رغبت بتلانا چاہتا ہے, نیز بتلانا چاہتا ہے کہ مخاطب جو ہے اس کو کیا ہو, تیزی کرے, جلدی کرے, اور اس امر کو فوری طور پر کیا کر دے, انجام دے دے. تو مخاطب جس نے ابھی وہ کام کیا نہیں اس کو کے بارے میں خبر گویا کہ دے رہا ہے کہ گویا کہ یہ کام کر ہی چکا ہے, گویا کہ یہ کام. بھئی انشاء میں تو امر ہے, امر, اور امر میں امر ہو چکا ہے یا ہوگا,
ہوگا,
وہ تو آگے آنے والے زمانے میں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, لیکن جب اس کو خبر بنایا تو کس زمانے میں, گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو کبھی کبھار ایک چیز جو ہے تو امر, لیکن اس کو ہے تو انشاء مستقبل میں ہونا ہے اس نے, لیکن اس کو کس کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے, خبر کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے. اس میں اپنی رغبت کا اظہار کرنے کے لیے گویا کہ مخاطب کو یہ اس بات کی طرف, مخاطب کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ چیز مرغوب ہے اور اس کو فوراً کیا کرو, سر انجام, اس کو سر انجام دو. تو مخاطب جس نے ابھی وہ کام کیا نہیں تو اس کے لیے آنا چاہیے تھا امر, لیکن ذکر کر رہتا ہے خبر, تو وہ جو کام ابھی ہوا نہیں اس کو کس کے درجے میں بتلا دیتے ہیں, جو کہ ہو چکا ہے, جو کہ ہو چکا ہے, یعنی جلدی کرو اس کو سر انجام دے دو, یہ بڑا مرغوب ہے اور اتنی جلدی کرو, یوں کرو, گویا کہ یہ کام ہو ہی چکا ہے, ہو ہی چکا ہے. تو دیکھیے مولانا وفائدت تقدیر الخبری, اور خبر کو مقدر نکال, مقدر خبر کو نکالنے, خبر کو مقدر نکالنے کا فائدہ, اور پھر اس کو انشاء کے معنی میں بنانے کا فائدہ, ظاہرتن وہ کیا ہے, ظاہر ہے. اما لفظن, لفظن تو یہ فائدہ ہے کیا, فل ملائمت, اما لفظن بھائی, اما لفظن فل ملائمت مع قولہ لا تعبدونا. جی یہ اما ہوگا بھائی, جی اما ہوگا, نہیں اما ہوگا بھائی, اما تقدیر خبر اور اس کو انشاء کے اما ہے مولانا، اما تو آتا ہے یہ ہے یا یہ، حالانکہ یہاں تو دونوں بتلا رہے ہیں، لفظاً بھی فائدہ ہے اور مانن بھی فائدہ، یہ مانا نہیں کہ صرف یا لفظاً فائدہ ہوگا یا مانن، تو یا تو اما لفظاً یا تو لفظاً ہوگا، فل ملا تو اس کی مناسبت ہو جائے گی کس کے ساتھ، آپ نے کیا نکالا تحسنونا، اور اس کو انشاء کے معنی میں کیا، کیا فائدہ ہوا، مناسبت ہوئی کس کے ساتھ، لا تعبدون کے ساتھ، واما معنن، اور معنن جو ہے فائدہ کیا ہوگا، فل مبالغہ تو باعتباری، مبالغہ ہوگا اس اعتبار سے کہ مخاطب جو ہے کانہ سارا علم تسالی، کہ مخاطب نے گویا کہ بڑی تیزی کی تعمیل کرنے میں، فہو یخبر عنہ، تو وہ متکلم اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے، بھئی دینا تو امر تھا کام یوں کرو، لیکن ذکر کر دیا خبر کی صورت میں، کہ یعنی مخاطب نے اتنی تیزی کی اس کی تعمیل میں، اتنی تیزی کی گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے اور اب میں اس کی خبر دے رہا ہوں، کانہ سارع علم الی الامتثال، گویا کہ مخاطب نے بڑی تیزی کی مولانا اس کی تعمیل کے اندر، فہو یخبر عنہ، اور متکلم اب اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، کما تقول، جیسے آپ کسی شخص کو کہتے ہیں تذهب الی فلان تقول له کذا و کذا، تو فلان شخص کے پاس جا اور اس کو یوں یوں کہہ، اب کہنا تو کیا چاہیے تھا، اذهب الی فلان وقل له کذا وکذا، اس کے پاس جاؤ اور یوں یوں کہو، تو اذهب امر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، خبر کی صورت لے کر آتے ہیں، کیوں، آپ بتلانا چاہتے ہیں جی کہ یہ کام بڑا مرغوب ہے، اور گویا مخاطب نے اس کی تعمیل میں اتنی جلدی کی کہ گویا وہ کر ہی چکا ہے اور اب میں کیا کر رہا ہوں، اس کی خبر دے رہا ہوں، تُرِيد الْأَمْرَ، اور آپ کا ارادہ امر کا ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں اور ارادہ امر کا ہوتا ہے، او یقدر من اول الامر، اس کا عطف کس پر ہے، بھائی فاما یہ جو متن نہیں گزرا بھائی، وہ تحسنون بمانے احسنو، اسی سطر میں آ رہا ہے فاما ان یقدر، فاما ان یقدر خبرا او یقدر من اول الامر صریح الطلبی، تو یا تو مقدر بتلا رہے ہیں بھائی وہ بالوالدین احسانا، سے پہلے جو مقدر نکالیں گے یا تو خبر نکالیں گے، او یقدر من اول الامر صریح الطلبی، یا اول امر ابتدائے امر سے آپ کیا نکال لیں گے، بھائی آپ کو انہوں نے بتایا نا کہ آپ چاہیں تو تحسنونا نکال لیں، اور اس تحسنونا کو کس کے معنی ہے، تو خبر، لیکن لیں گے کس کے معنی میں، یا کہہ رہے ہیں اول امر سے انشاء نکالو، تحسنونا نہ نکالو، کیا نکالو، یہی بات کر، او یقدر من اول الامر صریح الطلب، یا مقدر نکالا جائے گا اول امر سے ہی صریح طلب، یعنی انشاء، علامہ ہوا ظاہر، بنا بر اس کے جو ظاہر ہے جی، ظاہر ہے مولانا، اس لیے کہ امر طلب ہونی بھی امر کے صیغے کے ساتھ چاہیے بھائی، خبر کے نہیں، ای و احسنو بالوالدین احسانا، دیکھا احسنو نکال لیں گے ابتدا سے ہی، فتکونان انشائیتین، تو دونوں جملے کیا بن جائیں گے، انشائیہ بن جائیں گے، معنن صرف معنن، مع ان لفظ الاولى اخبار، حالانکہ اول کا لفظ کیا ہے، بھئی لا تعبدون الا اللہ و احسنوا بالوالدین، تو اول کا تعبدون لفظ تو خبر ہے اور معنی کیا ہے، انشاء، اور ثانی کا لفظ اور معنی دونوں، تو یہی بات کر رہے ہیں، ان لفظ الاولى اخبار، ان کا اولى کا لفظ تو اخبار ہے، و لفظ الثانیہ انشاء، اور ثانیہ کا لفظ کیا ہے، انشاء ہے، والجامع بینہما، اور جامع، اب جہت جامعہ کی بات آئی مولانا، کہاں فصل کرنا ہے، کہاں وصل کرنا ہے، وہ جگہیں آپ کو انہوں نے ساری بتلا دیں بھائی، وصل کی دو صورتیں، دفع ایہام کرنا ہے یا توسط، وہ بھی ساری تفصیل آپ کو، اب آپ کو بتا رہے ہیں جامع کے بارے میں، ہم نے کہا تھا دونوں میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، وہ مناسبت کیا ہو، کس طرح آئے گی اور کس کس نوع کی ہوگی، اور ہم کس کس نوع کی ہوگی وہ ساری اب ذکر کریں گے. دیکھئے والجامع بینہما ای بین الجملتین, اور جامع دو جملوں کے درمیان, یجب ان یکون باعتبار المسند الیہما والمسندین جمیعا, واجب ہے مولانا کہ مسند الی کے اعتبار سے بھی ہو اور دونوں کے مسند کے اعتبار, یعنی دونوں جملوں کے مسند الی میں بھی مناسبت ہو اور مسند میں بھی مناسبت ہو. بھائی ای باعتبار المسند الیہ فی الجملۃ الاولی والمسند الیہ فی الجملۃ الثانیہ, یعنی مسند الیہ جملہ اولی میں اور مسند الیہ جملہ اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. وقذ المسند فی الاولی والمسند فی الثانیہ, اور اسی طرح مسند کے اعتبار سے اولی میں اور مسند کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت. جیسے یشعر زید و یکتب, زید شعر کہتا ہے اور کتابت, یعنی نثر شاعری بھی کرتا ہے اور نثر بھی لکھتا ہے, نثر بھی کرتا ہے. للمناسبت الظاہرت بین الشعر والکتابت, تو دیکھیے یہاں پر والا نا مناسبت مسند میں بھی مناسبت ہے اور مسند الیہ میں بھی. مسند الیہ میں کیا مناسبت ہے؟ دونوں میں کون ہے؟ زید ہے. اور مسند میں بھی مناسبت ہے, وہ کیا ہے؟ اول میں شعر, ثانی میں کیا ہے؟ کتابت. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ انواع کلام ہے مولانا. ایک کے اندر کلام کو جوڑا جاتا ہے موزون طریقے, وزن کے مطابق, نظم کے طریقے پر, اور دوسرے میں نثر کے طریقے پر جوڑا جاتا ہے. وجہ مناسبت ایسی مناسبت کے جو ظاہر ہے شعر اور کتابت کے. وتقارنہما فی خیال اصحابہما, نیز مولانا یہ جو ہیں یہ ادیب جو ہیں اصحاب شعر و کتابت, ہما ضمیر کس کو راجع؟ شعر و کتابت, جو ان دونوں کے اصحاب ہیں یعنی ادیب ہیں, ان کے خیال میں یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ ملی ہوئی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بھئی جو ادیب ہوگا جب نثر کا خیال آئے گا ساتھ ہی کس کا خیال آئے گا؟ نظم کا. جب نظم کا آئے گا ساتھ کس کا آئے گا؟ نثر کا. تو یہ ان کے خیال میں ملی ہوئی ہوتی. وَيُعْتِ زَيْدٌ وَيَمْنَعُ, دیکھو بھئی یہ دوسری مثال ذکر کی, زید عطا کرتا ہے اور منع کرتا ہے. جی مسند الیہ میں کیا جامع ہے؟ دونوں میں کون ہے؟ زید, یعنی مسند الیہ تو متحد ہے. اور مسند میں کیا مناسبت ہے؟ تضاد ہے. ایک میں اعطا ہے اور ایک میں کیا ہے؟ منع. کف النفس عن الاعطاء ہے. لتضاد الاعطاء والمنع, اس لیے بوجہ تضاد بین الاعطاء والمنع, اور اعطاء کے متضاد ہونے کی وجہ سے مناسبت ہے. ھذا عند اتحاد المسند الیہما, کہتے ہیں یہ جو مثالیں اس وقت ہیں جبکہ مسند الیہ دونوں کے کیا ہیں؟ دونوں کے مسند الیہ کیا ہیں؟ متحد ہیں. خاموش کیوں ہو گئے بھائی آپ لوگ؟ وَأَمَّا عِنْدَ تَغَايُرِهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْ مُنَاسِبَتِهِمَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ, اور باقی ان دونوں میں اگر مغایرت ہو تو پھر بھی مناسبت ضروری ہے ان دونوں کے درمیان, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ماتن اپنے اس قول کے ساتھ. بھئی یہ جو اوپر والی مثالیں ذکر ہوئیں, یشعر زید ویکتب, شاعری کرنے والا بھی کون؟ زید. مسند الیہ زید, اور کتابت کرنے والا بھی زید. تو دونوں میں مسند الیہ متحد تھے. کبھی ایسا ہوگا متحد نہیں ہوں گے. پہلے کا مسند الیہ مثلا عمر ہوگا, ثانی کا کون ہوگا؟ متحد تو نہیں, لیکن کہتے ہیں پھر بھی ان دونوں میں مناسبت کا ہونا ضروری. اگر ان دونوں میں مناسبت نہ ہوئی پھر بھی وصل کرنا درست نہیں. دیکھیے بھائی مثالوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جیسے زید شاعر وعمر کاتب, زید شاعر ہے اور عمر کیا ہے؟ بھائی مسند میں تو مناسبت ظاہر ہے, ایک میں مسند کیا ہے؟ شاعر ہونا, دوسری میں تو شاعری اور کتابت میں مناسبت ہے بھائی. کیا ہے؟ دونوں کلام کی انواع ہے, ہمارا جوڑنا ہے خاص طریقے پر کلام. اب زید اور عمر کے اندر بھی مناسبت ضروری ہے. کیا مناسبت؟ بشر ہونا نہیں, مثلا دونوں بھائی ہیں. دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. یا دونوں دوست ہیں مولانا, یا دونوں ہمسائے ہیں مولانا, یا دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, کوئی خاص صفت ہونی چاہیے جس میں دونوں مشترک ہوں. کیا ہوں؟ مشترک ہوں, جس کا تعلق دونوں سے ہو. تو اب دیکھا, زید شاعر و عمر کاتب, کہنا صحیح جبکہ زید اور عمر میں کوئی تعلق ہو. اگر زید اور عمر میں کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ عطف کرنا صحیح نہیں. وزید شاعر و عمر کاتب, وزید طویل و عمر قصیر. زید جو ہے طویل القامت ہے مولانا, اور عمر کیا ہے؟ قصیر ہے, چھوٹے قد والا ہے. لمناسبت بینہما, اس وجہ سے کہ ان دونوں میں بھی کیا ہے بھائی, ایک میں طول قد ہے اور دوسرے میں قصیر قد کے چھوٹا ہونے کا ذکر ہے, تو مسند میں مناسبت آ گئی. اور زید اور عمر میں بھی کیا آئے گی؟ کوئی نہ کوئی مناسب آئی بین زید. لیکن لمناسبت بینہما سے مراد ہے کہ عمر اور زید میں کیا ہے؟ مناسب. تو عمر اور زید میں مناسبت ہونے کی وجہ سے یہ درست ہیں, یہ مثالیں. آئی بین زید و عمر کل اخوتی, یعنی زید اور عمر میں جیسے کیا ہے. اچھا, پہلے ضمیر کا مرجع بتلایا, ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید اور عمر. مناسبت ہے عمر اور زید میں, وہ کیا ہے مثال کے طور پر؟ کل اخوتی, دونوں میں کیا ہے؟ بھائی چارہ, دونوں بھائی. او اس صداقتی, بھائی ہونا ہے. او اس صداقتی, یا کیا ہے؟ دوستی ہے. او العداوتی, یا او نحو ذالک, یا اس جیسی اور ہیں, مثلا دونوں تاجر ہیں مولانا وغیرہ. و بالجملتی, اور خلاصہ کلام یہ مولانا اجمالی کلام یہ, یجب ان یکون احدہما مناسبا للآخر, واجب ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مناسب ہو دوسرے کے ساتھ. و ملابسا له, اور اس کے ساتھ متعلق ہو, اس کے ساتھ تعلق ہو. ملابسطا, ایسا تعلق. لہا نوع اختصاص, جس میں ایک درجے کا کیا ہو, کسی نہ کسی درجے میں اختصاص ہو, صرف عموم ہو. آپ یہ کہیں زید بھی انسان عمر بھی انسان, کہتے ہیں یہ کافی نہیں, یہ کافی کچھ نہ کچھ اختصاص ہونا چاہیے. بخلاف زید شاعر و عمر کاتب بدونہا, ای بدون المناسب. بخلاف اس مثال کے کہ زید شاعر اور عمر کاتب, ان میں بغیر مناسبت کے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. بین زید و عمر فإنہ لا یصح, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے مسند میں تو یہاں مناسبت ہے, ایک طرف شاعری ہے دوسری طرف کتاب, لیکن زید اور عمر میں کوئی مناسبت نہیں. وَإِنْ كَانَ الْمُسْنَدَانِ مُتَنَاسِبَيْنِ, اگرچہ دونوں مسند کیا ہیں؟ متناسب ہیں, یعنی شعر اور کتابت, لیکن یہ مثال پھر بھی صحیح نہیں. بَلْ وَإِنِ اتَّحَدَ الْمُسْنَدَانِ, اور بلکہ اگرچہ دونوں مسند متحد ہی کیوں نہ ہو. آپ کہتے ہیں زید شاعر و عمر شاعر, تو دونوں میں مسند کیا ہوئے؟ ایک میں بھی شاعری, دوسرے میں بھی شاعری, لیکن اس کے باوجود جب تک عمر اور زید میں مناسبت نہیں, ان دونوں کو آپس میں جوڑنا اور عطف کرنا صحیح نہیں ہے. وَلِحَاذَا حَكَمُ, اسی لیے حکم لگایا. بِامْتِنَاعِ نَحْوِ خفی ضیقن و خاتمی ضیقن, اس قسم کی ترکیبوں کے بارے میں بلغا نے کیا حکم لگایا کہ یہ ترکیبیں ممتنع ہیں. ایک شخص کہتا ہے خفی ضیقن, میرا موزہ بھی تنگ ہے, و خاتمی ضیقن, اور میری انگوٹھی بھی تنگ ہے. یہ درست نہیں مولانا, اس لیے کہ دیکھو ضیقن دونوں طرف ہے, مسند میں دونوں طرف اتحاد ہے, ایک بھی ضیق اور دوسرا بھی, لیکن خاتم اور خف میں کوئی مناسبت نہیں. خاتم اور کوئی مناسبت, حالانکہ دونوں میں مسند میں بھی مناسبت ضروری ہے اور مسند ہے, لیکن یہ یاد رکھنا والا نا, یہ کلام اس وقت صحیح نہیں. مثلا بات چل رہی تھی انگوٹھیوں کی, انگوٹھیوں کی بات کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ خاتمی ضیقن و خفی, میری انگوٹھی تنگ ہے اور میرا موزہ بھی, مناسبت ہی نہیں ہے بھائی خاتم اور ضیق کا, کوئی ذہن میں اکٹھے مجتمع ہوتے ہی نہیں. اسی طرح لیکن اگر یہ کسی خاص شخص کی چیزیں کیا کی جا رہی ہیں, بیان کی جا رہی ہیں, وہ امور جو کسی خاص شخص سے متعلقہ ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں, پھر یہ عطف صحیح ہے, کیونکہ خاتم کا تعلق بھی متکلم سے, خوف کا تعلق بھی کس سے؟ متکلم اپنی چیزوں کا بیان کر رہا ہے، اور یہ چیز بھی اس سے متعلق، خوف بھی اس سے متعلق، انگوٹھی بھی اس سے متعلق، پھر اس صورت میں دونوں میں مناسبت آ گئی اور کیا حاطف کرنا کیا ہے صحیح ہوگا. وبخلاف زید شاعر وعمر طویل مطلقا، بخلاف زید شاعر وعمر طویل مطلقا، یہ مطلقا یہ صحیح نہیں. ای سوا ان، کیسے مطلقا کا کیا معنی خود بتلا رہے ہیں، ای سوا ان کا نہ بین زید و عامر مناسبت او لم تکن، برابر ہے کہ زید اور عامر میں کوئی مناسبت ہو یا مناسبت فانه لا يصح، تو یہ مثال صحیح نہیں. کیوں؟ لعدم تناسب الشعر وطول القامت، اس لیے کہ شعر میں اور طول القامت کے اندر کوئی مناسبت نہیں. دیکھیے آپ نے کہا زید شاعر و عامر، اور ضابطہ کیا ہے؟ مسند میں، مسند میں بھی کیا ہونا چاہیے مناسب، اور مسند علیہ میں بھی. بھائی مسند میں یہاں مناسب، مسند علیہ میں، مسند میں مناسبت ہے جی؟ ایک میں شعر ہے، ایک میں لمبے قد کا ذکر ہے، کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں. اب زید اور عامر میں چاہے مناسبت ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں عطف کرنا صحیح، کیونکہ مسند میں نہیں. السکاکیو، جی یہاں سے مولانا منطقی بحث اب شروع کرنے لگے. علامہ تفتازانی مولانا بڑی طویل منطقی بحث شروع کریں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا کاغذ نکالیے، لکھیے ہوئے کاپی میں لکھیے. سب لکھے ہیں بھائی، کوئی مجھے ویسے بیٹھا ہوا نظر نہ آئے. یہ اگلے آنے والے مسئلے کے لیے تمہید ہے مولانا، آگے جو مسائل ذکر ہوں گے ان کے لیے تمہید ہے. نفس نام ہے روح کا، نفس نام ہے روح کا، نفس نام ہے روح کا، جو کہ قوت حیات و حس و حرکت و، جو کہ قوت حیات و حس و حرکت و ارادے کی حامل ہوتی ہے، کی حامل ہوتی ہے. یہ ایسا جوہر ہے، یہ ایسا جوہر ہے جس کی شعائیں سارے بدن پر پڑتی ہیں، جس کی شعائیں سارے بدن پر پڑتی ہیں، اور یہ پورے بدن کو روشن کرتی ہیں، اور یہ پورے بدن کو روشن کرتی ہیں. موت کے وقت، موت کے وقت اس کی روشنی ظاہر بدن سے تو منقطع ہو جاتی ہے، موت کے وقت اس کی روشنی ظاہر بدن سے تو منقطع ہو جاتی ہے، مگر باطن سے نہیں، مگر باطن سے نہیں. ہاں کیا لکھا بھائی؟ موت کا، موت کا لکھ رہے ہیں بھائی. موت کی حالت میں اس کی روشنی ظاہر سے بھی منقطع ہو جاتی ہے اور باطن سے بھی منقطع ہو جاتی ہے، اور باطن سے بھی منقطع ہو جاتی ہے. جبکہ نیند کے وقت، جبکہ نیند کے وقت اس کی شعائیں ظاہر بدن سے تو منقطع ہو جاتی ہیں، ظاہر بدن سے تو منقطع ہو جاتی ہیں، مگر باطن سے نہیں، مگر باطن سے نہیں. معلوم ہوا کہ موت اور نیند ایک ہی جنس سے ہیں، معلوم ہوا کہ موت اور نیند ایک ہی جنس سے ہیں، کیونکہ موت انقطاع کامل کا نام ہے، کیونکہ موت انقطاع کامل کا نام ہے اور نیند انقطاع ناقص کا، اور نیند انقطاع ناقص کا. تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے جوہر نفس کا تعلق بدن سے تین طرح پر رکھا ہے، اول یہ کہ نفس کی روشنی جمیع اجزاء بدن تک پہنچتی ہے. ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. اور یہ بیداری کی حالت ہے. دوم یہ کہ اس کی روشنی ظاہر سے تو کٹ جاتی ہے مگر باطن سے نہیں کٹتی. اور یہ نیند کی حالت ہے. یا جوہر نفس کی شعائیں بدن سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتی ہیں ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، اور یہ حالت موت میں ہے. الگ سطر لکھو. پھر اکتساب علم کے لیے اللہ تعالی نے نفس کو کئی قوتیں اور آلات فراہم کیے ہیں جن کے ذریعے نفس کلیات و جزیات کا ادراک کرتا ہے اور ان کا مفہوم اخذ کرتا ہے. الگ سطر، وہ مفہوم جس کا نفس ادراک کرے، وہ مفہوم جس کا نفس ادراک کرے یا تو کلی ہوگا یا جزی या तो कुल्ली होगा या जुजी। अगर कुल्ली हो तो इसकी मुद्रिक कुव्वते आकिला है, तो इसकी मुद्रिक कुव्वते आकिला है, क्योंकि कुलियात का इदराक अकल करती है, क्योंकि कुलियात का इदराक अकल करती है। और फिर अकले फयाज, और फिर अकले फयाज इन कुलियात के मफहूम को महफूज करती है, इन कुलियात के मफहूम को महफूज करती है। अकले फयाज को अकले फाल भी कहते हैं, अकल फयाज को अकल फाल भी कहते हैं। अलग सतर। और अगर ये मफहूम जुजी हो, और अगर ये मफहूम जुजी हो तो इसका इदराक हवासे खमसा के जरिया होगा, तो इसका इदराक हवा से खमसा के जरिया होगा। हवा से खमसा फिर दो किस्म पर हैं, हवा से खमसा फिर दो किस्म पर हैं, जाहिरा और बातिना, जाहिरा और बातिना। हवा से खमसा जाहिरा ये हैं, हवा से खमसा जाहिरा ये हैं। नंबर एक कुव्वत बासिरा, नंबर एक कुव्वत बासिरा स्वाद के साथ, स्वाद के साथ बसर से है कुव्वत बासिरा। नंबर दो कुव्वत सामिया, नंबर तीन कुव्वत शामा, नंबर तीन कुव्वत शामा, नंबर चार कुव्वत जायका, नंबर चार कुव्वत जायका, नंबर पांच कुव्वत लामिसा, कुव्वत लामिसा। हवासे खमसा जाहिरा के जरिए, हवासे खमसा जाहिरा के जरिए जिस मफहूम जुजी का इदराक हो, जिस मफहूम जुजी का इदराक हो उसे सूरत कहते हैं, उसे सूरत कहते हैं। यानी मुबसरात मस्मूआत, मस्मूआत यानी मुबसरात मस्मूआत मशमूमात मशमूमात मजूकात मजूकात और मलमूसात और मलमूसात। जबकि हवासे खमसा जाहिरा के जरिए, और जबकि हवासे खमसा जाहिरा के जरिए जिस मफहूम जुजी का इदराक मुमकिन न हो, जिस मफहूम जुजी का इदराक मुमकिन न हो उसे माना कहते हैं, उसे माना कहते हैं। अलग सतर। हवासे खमसा बातिना ये हैं, हवासे खमसा बातिना मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर एक, नंबर एक हिस्से मुश्तरक सीन के साथ, हिस्से मुश्तरक। नंबर दो ख्याल, नंबर तीन वहम, نمبر چار حافظہ، نمبر پانچ قوت متصرفہ. اب حصے مشترک کا عنوان دیں. حصے مشترک، حصے مشترک یہ قوت، یہ قوت حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے، یہ قوت حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے، امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے جب تک محسوسات حاضر ہوں، جب تک محسوسات حاضر ہوں. یعنی اس قوت میں، یعنی اس قوت میں محسوسات کی صورت نقش ہوتی ہے، محسوسات کی صورت نقش ہوتی ہے. تو حواس خمسہ ظاہرہ، تو حواس خمسہ ظاہرہ اس کے لیے جاسوسوں والا کام کرتے ہیں، تو حواس خمسہ ظاہرہ اس کے لیے جاسوسوں والا کام کرتے ہیں. بالفاظ دیگر یہ ایک حوض ہے، بالفاظ دیگر یہ ایک حوض ہے جس میں پانچ نہریں آ کر گرتی ہیں، جس میں پانچ نہریں آ کر گرتی ہیں. اسی لیے اسے حصے مشترک کہتے ہیں، اسی لیے اسے حصے مشترک کہتے ہیں. نمبر دو خیال، خیال، خیال حصے مشترک کا خزانہ، حصے مشترک کا خزانہ یعنی الماری و گودام، یعنی الماری و گودام خیال ہے، خیال ہے. جب وہ چیز غائب ہو جائے، حصے مشترک کا خزانہ یعنی الماری و گودام خیال ہے جب وہ چیز غائب ہو جائے، جب وہ چیز غائب ہو جائے. نمبر تین وہم، مہم وہ قوت ہے جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے، جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی ان امور جزیہ کا، یعنی ان امور جزیہ کا جن کا ادراک حواس ظاہرہ نہ کر سکیں، نہ کر سکیں. جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھتے ہی، جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھتے ہی اس کی دشمنی کا احساس کرتی ہے، اس کی دشمنی کا احساس کرتی ہے. اور یہ دشمنی ایک ایسا معنی ہے، اور یہ دشمنی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک، اور یہ دشمنی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے، جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے. یا جیسے آپ نے اپنے دوست کو دیکھا اور دوستی کا خیال کیا، جیسے آپ نے اپنے دوست کو دیکھا اور دوستی کا خیال کیا، اور دوستی کا خیال کیا. تو دوستی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے اپنے دوست کو دیکھا اور دوستی کا خیال کیا، تو دوستی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے. نمبر چار حافظہ، وہم کا حافظہ، وہم کا خزانہ، وہم کا خزانہ حافظہ ہے، وہم کا خزانہ حافظہ ہے، اسے قوت ذاکرہ بھی کہتے ہیں، زال کے ساتھ اسے قوت ذاکرہ بھی کہتے ہیں. نمبر پانچ قوت متصرفہ، نمبر پانچ قوت متصرفہ، وہ قوت ہے جو فرضی چیزیں بناتی ہے، وہ قوت ہے جو فرضی چیزیں بناتی ہے. یہ قوت، اچھا، وہم سے معانی اور حصے مشترک سے صورتیں لیتی ہے، وہم سے معانی اور حصے مشترک سے صورتیں لے کر ان میں جوڑ توڑ کرتی ہے، یعنی ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ جوڑتی ہے، یا دوسرے معنی کے ساتھ جوڑتی ہے. یا ایک معنی کو دوسرے معنی کے ساتھ جوڑتی ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتی ہے، ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا کرتی ہے. اسی قوت کو مفکرہ اور متخیلہ بھی کہتے ہیں، الگ سطر. نیز ان تمام قوتوں کی تعریف میں بالذات کی قید ملحوظ ہے. بالذات کے ارد گرد دو نشان لگا دیں مولانا. نیز ان تمام قوتوں میں بالذات کی قید ملحوظ ہے، بالذات کے ارد گرد دو نشان لگا دیں بھائی، کیونکہ یہ قوتیں بالذات تو انہی امور کا ادراک کرتی ہیں، جو مذکور ہوئے البتہ بالواسطہ، غیر ما ہوا لہو کا ادراک بھی کر لیتی ہیں، جیسے عقل، بالذات تو کلیات کا ادراک کرتی ہے، مگر دیگر قوتوں کے واسطے سے جزیات کا ادراک بھی کر لیتی ہے، اسی طرح قوت واہمہ، بالذات تو معانی کا ادراک کرتی ہے، البتہ حصے مشترک کے واسطے سے، یہ صور محسوسات کا ادراک بھی کر لیتی ہے، صور صاد سے ہے مولانا، صورت کی جمع ہے، یہ صور محسوسات کا ادراک بھی کر لیتی ہے. تمہید ختم ہوئی مولانا، تمہید ختم ہوئی۔ یہ فلسفی اور منطقی بحثیں ہیں مولانا، تو دیکھیے آپ کو انہوں نے کیا بتلایا، کیا لکھا آپ لوگوں نے بھائی، کہ نفس کیا ہے مولانا؟ یہ روح کا نام ہے، اور ایک یہ جوہر ہے جس کی شعائیں سارے بدن پر پڑتی ہیں اور سارے بدن کو کیا کرتی ہیں، روشن کرتی ہیں اور منور کرتی ہیں۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو روح جو ہے اس کی روشنی کس پر پڑتی ہے؟ سارے بدن پر پڑتی ہے، ظاہر پر بھی پڑتی ہے اور باطن پر بھی پڑتی ہے بیداری کی حالت میں، لیکن نیند کی حالت میں اس روح کا تعلق ظاہر سے کٹ جاتا ہے مولانا، ظاہر پر اس کی شعائیں نہیں پڑتی، صرف باطن پر پڑتی ہیں، کچھ کنیکشن قائم رہتا ہے بدن کے ساتھ، پوری طرح کٹتا، لیکن موت کی حالت میں ظاہر سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے اور باطن سے بھی کیا ہے، اس کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ جو روح ہے یہ اصل حاکم ہے مولانا، بدن اس کے لیے ایک آلہ ہے مولانا، بدن یہ جسم جو ہے اس کا کیا ہے، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے مختلف کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ روح جو ہے اکتساب علم کرتی ہے مولانا، کس چیز کے ذریعے؟ اس کو اللہ نے قوتیں عطا کی جن کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے، اکتساب علم کرتی ہے۔ یہ اکتساب علم جو ہے یا تو یہ جو مفہوم اخذ کرتی ہے روح مولانا، یا تو یہ کیا ہوگا، کلی ہوگا، یا جو بات ذہن میں آ رہی ہے، جو مفہوم ہے، جو بات آپ سمجھ رہے ہیں وہ کلی ہوگی یا جزی؟ تو یاد رکھو بھائی، جو کلی ہوگی اس کا ادراک کون کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے۔ عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے، جزیات کا ادراک نہیں کرتی۔ پھر مولانا جب اس نے کلی کا ادراک عقل نے کر لیا تو پھر اس کو محفوظ بھی کر لیتی ہے کہ یہ ختم ہی نہ ہو جائے، ایک دفعہ تو پتہ چل گیا ہے بھائی، اور کہاں پر رکھتی ہے اس کو؟ عقل فیاض میں۔ کس میں رکھتی ہے؟ اسی کو عقل فعال بھی کہتے ہیں۔ تو اکتساب کیا قوت عاقلہ نے، اور رکھا کہاں پر؟ عقل فیاض میں، لے جا کر وہ چیز رکھ دی مولانا۔ اور اگر وہ جو مفہوم ہے وہ جزی ہو مولانا، تو اس صورت میں اس کا ادراک حواس خمسہ کرتے ہیں، یہ دو قسم پر ہیں، یا ظاہر ہوں گے یا باطن ہوں گے۔ بھائی ظاہر ہوں، ظاہر تو حواس، ظاہر حواسی ہے مولانا، کیا ہے؟ قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت جو آنکھوں میں اللہ نے رکھی ہے مولانا۔ قوت سامعہ سننے کی قوت اللہ نے کانوں میں رکھی ہے بھائی۔ قوت شامہ یہ جو ہے یہ سونگنے کی قوت ناک میں رکھی اللہ نے بھائی۔ قوت ذائقہ چکھنے کی قوت اللہ نے زبان میں رکھی بھائی۔ اور چھونے کی قوت مولانا یہ پورے بدن کے اندر ہے بھائی۔ چھوتے ہیں آپ، دیکھو، دیکھتے ہیں، آپ کو چیز نظر آ جاتی ہے، کوئی آواز آتی ہے آپ اس کو سن لیتے ہیں، کوئی خوشبو وغیرہ ہے اس کو سونگ لیتے ہیں، خوشبو کا پتہ چل جاتا ہے۔ زبان کیا بتلا دیتی ہے؟ ذائقے کے بارے میں بتلا دیتی ہے۔ اور قوت لامسہ سے چیزوں کو چھوتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے وغیرہ، ان چیزوں کا قوت لامسہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو پانچ حواس ہیں مولانا، یہ جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان کو، ان کو محسوسات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جن کا ادراک ان کے ساتھ ہو سکے وہ محسوسات ہیں۔ معلوم ہوا جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ محسوسات۔ جو آواز ہم سنتے ہیں یہ آواز کس میں سے ہے؟ محسوسات میں سے ہے۔ جو چکھتے ہیں ذائقہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ کس میں سے ہے؟ محسوسات۔ جو سونگتے ہیں خوشبو کا پتہ چلتا ہے، یہ کس میں سے ہے؟ محسوسات۔ اور یہ جو چھوتے ہیں یہ کس میں سے ہے؟ تو مبصرات مسموعات مولانا، مسموعات، مشمومات، ملموسات اور مذوقات، یہ سارے کیا ہیں؟ محسوسات ہیں۔ ان محسوسات کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کرتے ہیں اور ان کو صورت کہتے ہیں۔ یہ جو ان کو کیا کہتے ہیں، یہ جو محسوسات کی صورت آئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں. ان کا جو تصور آیا اس کو صورت کہتے ہیں. اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا ادراک یا حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے بھائی، تو جن کا ادراک یہ نہ کر سکیں اور ہوں معنی جزی ہی، کیونکہ کلی کی بات تو گزر چکی، جزی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، ہو معنی جزی ہی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں. حواس خمسہ ظاہرہ سے جو چیز حاصل ہو اس کو صورت، اور اس کے علاوہ سے جو حاصل ہو معنی، بشرطے کہ جزی ہو. پھر مولانا حواس خمسہ باطنا پانچ ہیں بھائی، ایک حصے مشترک ہے، ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، ایک حافظہ ہے، اور ایک قوت متصرفہ ہے. یہ جو حصے مشترک ہے یہ وہ قوت ہے کہ یہ جو ہم حواس ظاہرہ سے جو صورت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا ادراک یہ قوت کرتی ہے. یعنی پانچ ہے نا حواس خمسہ ظاہرہ، یہ پانچوں وہاں جا کر ان کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ حصے، اسی لیے اس کو حصے مشترک کہتے ہیں کہ ان پانچوں میں کیا ہے؟ مشترک. تو جو بھی صورت، چاہے مبصرات میں سے ہو، محسوسات میں سے ہو، ذائقے کی جو صورت آئی، کڑوا ہے میٹھا ہے، آواز کی جو صورت آئی کہ یہ ہلکی آواز ہے تیز آواز ہے، جو دیکھنے میں رنگ ایسا نظر آیا، یہ جو محسوسات کا ادراک ہوتا ہے ان کا پھر اس پانچوں کے مرکز کہاں ہے؟ حصے مشترک. تو ان سب صورتوں کا ادراک کون کرتی ہے؟ حصے مشترک کرتی ہے. تو یہ مولانا ایک حوض ہے جس کے اندر کتنی نہریں آ کر گر رہی ہیں، پانچ نہریں، اور یہ پانچ جو حواس ظاہرہ ہیں اس کے لیے جاسوسوں والا کام کرتے ہیں. ایک کوئی خبر لا رہا ہے، ایک کوئی خبر لا رہا ہے، ایک کوئی خبر اس کو پہنچا رہا ہے. پھر یہ جو صورت اس نے حاصل کر لی، اس کو ضائع تو نہیں ہونے دینا، اس کو یہ محفوظ پھر کرتی ہے کس کے اندر؟ خیال میں. خیال اس کا کیا ہے؟ خزانہ ہے مولانا، اس کی الماری اور گودام ہے. تو جو صورت محفوظ اس کو حاصل ہوئی اس کو کیا کر لیتی ہے؟ خیال میں محفوظ کر لیتی ہے. اس کے بعد وہ جو یہ تو تھا حصے مشترک اور خیال، اس کے بعد وہم ہے مولانا. قوت واہمہ وہ قوت ہے جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے بھائی. وہ چیزیں جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکے اور وہ ہیں جزی ہی، اس کا ادراک کون کرتا ہے؟ پھر وہم کرتا ہے، قوت واہمہ کرتی ہے. سمجھ آیا بھائی؟ واہمہ کرتی ہے اور قوت واہمہ کرتی ہے. تو یہ ادراک معنی جز، مثلاً مولانا مثال میں نے دی، بکری بھیڑیے کو دیکھتے ہی اس کے اندر ایک معنی سمجھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ تکلیف دے گا اور ہے میرا دشمن. لیکن کیا دشمنی اور دشمنی دکھائی دے رہی ہے آنکھوں سے، کانوں سے، کسی حاسے سے؟ نہیں. تو یہ معنی جزی جس کا ادراک بکری نے کیا، یہ کس نے حاصل کیا؟ وہم نے، قوت وہم نے حاصل کیا اس کو. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اس کے بعد کیا ہے پھر؟ یہ قوت واہمہ جب اس کو حاصل کر لیتی ہے، پھر اس کو محفوظ بھی تو کرنا ہے. اس کو محفوظ وہ حافظے میں کرتی ہے. کس میں؟ حافظہ. یہ قوت ہے، اور اسی کا نام قوت ذاکرہ بھی ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے، حافظہ وہ، یہ سٹور ہاؤس کمزور ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ حافظہ ہے، یہ اس میں محفوظ ہوتا ہے. اور اس کے بعد قوت متصرفہ ہے. قوت متصرفہ یہ جو آپ نے حصے مشترک نے کیا کیا تھا، حصے مشترک نے صورتیں حاصل کی تھی نا، اور وہم نے کیا حاصل کیا؟ معانی حاصل کیے. تو ان دونوں میں جوڑ توڑ والا کام قوت متصرفہ کرتی ہے. ایک سے معنی لے لیا، ایک سے صورت لے لی، آپس میں جوڑ کر ایک نئی چیز پیش کر دی. یا مولانا دو صورتیں لے لی، آپس میں جوڑ کر ایک نئی چیز پیش کر دی مولانا. یا مولانا دو معانی کو لے کر آپس میں ایک نیا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا. مثلا جوڑ توڑ کی ایک، بھائی انسان کو پکڑا ایک طرف سے، یہ انسان کی صورت، دوسری طرف صرف اس کے سر کی صورت پکڑی اور اس پہ دو سر لگا دیے. دو سروں والا انسان فرض کیا آپ نے، یہ کام کس نے کیا؟ قوت متصرفہ. یہ تھا جوڑ. کبھی توڑ کرتی ہے مولانا، انسان کو پکڑا اس نے توڑ کیا، سر کو الگ کر دیا، سر کٹا انسان بھائی، آپ کو تصور آتا یا نہیں آتا یہ کام کس نے کیا؟ قوت متصرفہ نے کیا۔ تو یہ جوڑ والا بھی کام کرتی ہے اور توڑ والا کام بھی کرتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ دوسرا نام قوت مفکرہ ہے اور قوت متخیلہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا مدرک تین چیزیں آ گئیں۔ عقل ہے وہ کس چیز کا ادراک کرتی ہے؟ کلیات کا۔ حواس خمسہ ظاہرہ کس چیز کا ادراک کرتے ہیں؟ یا یوں کہیں صرف باطنہ کی بات کریں، عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے، حصے مشترک کس کا ادراک کرتی ہے؟ صورتوں کا۔ کس کا؟ صورتوں کا۔ اور وہم کس چیز کا ادراک کرتا ہے؟ معنی کا۔ معنی کا صورت میں سمجھ میں آگئے بھی؟ پھر عقل کہاں محفوظ کرتی ہے؟ عقل فیاض میں۔ حصے مشترک کہاں محفوظ کرتی ہے؟ خیال میں۔ وہم کہاں محفوظ کرتا ہے؟ حافظے میں۔ اور یاد رکھو حصے مشترک، جو صورت آتی ہے حصے مشترک کے اندر، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ چیز محسوس ہو، نظر آ رہی ہے ایک چیز، تو یہ اب مولانا حصے مشترک میں ہے۔ کس میں ہے؟ جب وہ نظر سے غائب ہو گئی تو پھر یہ چلی گئی خیال میں۔ اب جب آپ اس کو سوچیں گے تو یہ خیال کا کام ہوگا، یہ حصے مشترک کا کام۔ حصے مشترک اس وقت کام کرتی ہے جب وہ محسوس ہو، وہ چیز آواز ہے وہ آپ سن رہے ہیں، ذائقہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ چکھ رہے ہیں، مبصرات ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جب تک سامنے موجود، ادراک کون کام کون کرتی ہے؟ حصے۔ اور جب وہ غائب ہو جائے پھر کون کام کرتا ہے؟ خیال۔ اور پھر بذات کی قید ان میں ملحوظ ہے مولانا۔ کس کی؟ بذات کی۔ یعنی ہم نے کیا کہا؟ عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے، یعنی بذات لیات کا ادراک کرتی ہے۔ بذات کیا ہے؟ یہ معنی نہیں کہ جزیات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، کرتی یہ ہے، اصل میں کرتی کیا ہے؟ کلیات۔ جزیات کا ادراک ہی اوروں کے واسطے سے پھر کرتی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہم وغیرہ کے واسطے سے یہ کس کا ادراک کر لیتی ہے؟ جزیات کا بھی۔ اسی طرح وہم جو ہے وہ ادراک تو معانی کا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار حصے مشترک کے واسطے سے کس کا ادراک بھی کر لیتا ہے؟ صورتوں کا بھی ادراک کر لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے جی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الامر۔